کب ہوگی خدایا تیری امداد؟
کہ اللہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ موحدین کو سرخرو کروں گا اور متبعین سنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، تو خدایا ہم تو ہر طرح پریشان ہیں، ہمارا تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو امداد کب فرماؤ گے؟ جواب: الا ان نصر اللہ قریب. سنو، یہ لو اللہ کی امداد آ گئی، پھر دیر نہیں لگتی. ہمارے ایک بزرگ نے جب توحید و سنت کا مسئلہ بیان کیا تو پورے گاؤں میں اختلاف ہو گیا، پورے گاؤں میں. ظاہر ہے جن کے باپ دادوں نے قبروں سے مانگا تھا، اور جو تیجے اور چیلم اور برسیوں میں پلے بڑھے تھے، اور جو کونڈے کھا کے موٹے ہو گئے تھے، اور جنہوں نے مزارات کی چادریں چڑھانا اور وہاں کے تبرکات کھا کھا کے ایمان کی صلاحیتیں ضائع کی تھی، سخت ناراض ہو اور اس کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان کیا. ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اس دوران بائیکاٹ کے زمانے میں لوگ آئے سب کے سب کہ ہم حاضر ہیں، قبر کھودنے ہم جا رہے ہیں، نہلائیں گے ہم، جنازہ ہم پڑھیں گے، مگر آپ توبہ کر لیں. آپ ہمارے بڑوں کو، جیسے مشرکین کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں. اس نے کہا سن لو، جب تک تم اپنے شرک اور بدعت سے توبہ نہیں کرو گے قریب نہیں آنے دوں گا. صرف وہ بزرگ، ان کی ایک بیوی اور ایک بوڑھی ماں. جب لوگ سب چلے گئے، یہ بیوی کو ساتھ کر کے قبرستان گیا، وہاں قبر کھودی. قبر کھود رہا ہے اور مٹی بیوی کو دیکھ کے وہ اوپر کھینچ رہی ہے. جب قبر تیار ہو گئی، دونوں گھر آئے، بابا کو نہلایا، کفنایا، آگے رکھ کر کے جنازہ پڑا اور اٹھا کر کے سیدھے قبرستان لے گئے. وہاں رکھ کر کے مٹی ڈالی اور دعا کی، روانہ ہو گئے. اس بزرگ کا نام معلوم ہے؟ اس کو کہتے ہیں پاکستان کی سرزمین مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام اللہ خان، مولانا پنپیر، مولانا سرفراز خان، ان سب کا شیخ اعظم اور موحدین بھی، پنجاب اور ملک کے رئیس. ایسی تکلیفیں گزاری، گاؤں سے نکال دیے گئے، اپنی ایک زمین تھی ان کے بہت دور میاں والی کے قریب، اس زمین پر آباد ہو گئے. مولانا غلام اللہ خان صاحب وہ، یہ سارے علماء وہی جنگل میں جا کے ان سے پڑھتے تھے، لیکن اس زمانے میں 500 اور 600 طلباء سال بھر ٹھہرتے، اور مولانا عجیب مزاج کے تھے، خود حل چلاتے تھے زمین میں، اور ان کے ہاں وہ مشنگ کی دال ہوتی تھی، مشنگ پیدا ہوتی بہت زیادہ، بس اسی کی روٹی سالن طلباء کھاتے تھے، اور کوئی چندے کی ضرورت نہیں. خدا نے ایسا مستغنی کیا ہے. جس نے پیر میر علی شاہ گولڑوی سے گولڑا کے اندر مناظرہ کیا تھا ان کے مرید کے بنگلے میں، اور بڑی مجلس میں پیر صاحب کو کہا تھا کہ اتنے بڑے علم کے ساتھ آپ کا شرک اور بدعت افسوسناک ہے. جب جلسہ ختم ہو گیا، مناظرہ ختم ہو گیا، پیر صاحب نے کوئی ایسے کرتب لڑی تھی کہ مولانا کی دوتی کھل گئی بار بار. میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ شعبد عباس تھا. تو پیر میر علی شاہ مولانا کے گھر گئے، اور گھر جا کے ان کے سر اپنی جھولی میں رکھا، رو پڑے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، میں نے آپ کو بہت ستایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں پیغمبروں کا مقام اور پیغام یہی، لیکن ہم بہت دور جا چکے ہیں، واپس نہیں آ سکے. ایک کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، ختم نبوت ملتان نے شائع کی ہے. بزرگان اور اکابرین کی دینی خدمات کے نام سے میرے پاس موجود ہے کتاب. میں یہ واقعہ بہت پہلے سے جانتا ہوں. تو آج لوگ کہتے ہیں اوہ فلاں خفا ہو گیا، اور فلاں خفا ہو کے جا رہی ہے، اور جانے دے، آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہم قرآن بیان کریں گے، کہ جو ہزاروں آئے ہیں یہ قرآن کے لیے آئے ہیں، یہ میرے لیے نہیں آئے. آپ قرآن کا زور دیکھیں. یہاں ہمارے ایک ساتھی نے، کسی نے اس کو میرا کیسٹ دے دیا، وہ بدعتیوں کا جرنیل تھا بڑا. تو اس نے کہا یہ کس کا کیسٹ ہے؟ تو میرا نام لیا تو پھینک دیا. اس نے کہا پھینکنے سے کام نہیں چلے گا، سننا پڑے گا آپ کو. آپ اسے سن لیں اور پھر آپ اس کی غلطیاں بتائیں تو میں بھی پھینک دوں گا. اس نے سن لی. اس کا خود کا بیان ہے کہ ایک طرف ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں توحید کی روشنی ڈالی، کہ دل میں رحم آئے ایک دم کے واقعی دین تو اس کو کہتے ہیں کہ بس ایک اللہ کی بڑائی اور اس سے مانگو. ہم تو تھک گئے مزارات اور قبروں پہ جا جا کے ٹانگیں ٹوٹ گئے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لوگ ذرا سی بات سے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں. ہم نے کسی سے کیا لینا ہے؟ ہم تو اس دین پر قائم ہیں جس کا یہ اعلان ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا. ہم اس درد پر کچھ نہیں مانگتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمارا فخر اور عزت و سرمایہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقیدے کی توانائی اور عمل کی صحت نصیب فرمائے. قیامت قریب ہے اور موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یہی اسی عمل پر تو ہم انشاءاللہ اللہ کے حضور پیش ہوں. کہ خدا ایسی تاریخ اور ظلمتوں میں کہ خود اپنے حضرات نے کام چھوڑ دیا ہے، اور بڑی بڑی درگاہیں اور درسگاہیں آج بند پڑی ہے، لیکن الحمدللہ سال بھر میں احسن العلوم میں 500 طلباء اور تفسیر کے دنوں میں 1500 اور 2000. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ام حسب تم، آیا تم گمان کرتے ہو، ان تدخل الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت. شرک اور بدعت کر کے جنت جا رہا ہے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تک آئی نہیں تمہارے پاس حالات ان لوگوں کے جو گزرے تم سے پہلے، مستهم الباساء والضراء، پہنچی تھی ان کو تکلیفیں اور پریشانیاں، وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے تھے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ پکار اٹھے پیغمبر بھی، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو بے شک اللہ تعالی کی مدد بہت نزدیک ہے. 57 کی تحریک میں مرزائیوں کے خلاف پورے پاکستان کے علماء نے قربانی دی، اور شاید کوئی دیوبندی عالم ہو جو جیل نہ گیا ہو. بعض بدعتی بھی غلطی سے چلے گئے، ان کا اس سے کیا کام. ہمارے ایک بزرگ، وہ جب جیل کی تکلیفوں سے تنگ آئے نا، تو وہ جیل کا پلر پکڑ کے متا نصر اللہ متا نصر اللہ، خدا تیری مدد کب آئے گی، روز اس طرح. غلام غوث تو ایک سر تھا دنیا کا، غیرت اور حیا کا ایک سر تھا. اس نے کہا کتنے دن سے تم رو رہے ہو متا نصر اللہ متا نصر، آج میرا سن لو. مولانا نے کچھ کلمات پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ اور تو خیر یہ ساتھی پریشان امداد فرما. اسی دن اثر سے پہلے رائی ہو گئی، اور پہلے سے غلام غوث نے کہا کہ آج ہم کہیں گے کہ متا نصر اللہ. کیونکہ جب قوات جواب دے دیتے ہیں اور انسانی اسباب سب کے سب ٹوٹ جاتے ہیں، بس پھر اللہ کی مدد دروازے پر آ جاتی ہے. الا ان نصر اللہ قریب. میں نے لاہور کی مسجد میں ایک ایسی مسجد دیکھی جس کی میں بظاہر کوئی بدعت نہیں تھی. میں امام صاحب سے ملا، ملاقات کی، کچھ بات چیت ہوئی. اس نے مجھے کہا لا حول ولا قوت الا بالله، آپ یہاں کیسے آئے؟ یہ تو اہل سنت کی مسجد ہے. وہ بدعتیوں کو اہل سنت کہتے ہیں، جیسے مرزائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. خیر کچھ مسائل پر بات شروع ہو گئی، جب وہ بالکل لاجواب ہوا تو لوگ بہت جمع ہو گئے کہ ہماری مسجدوں میں آ کر کے ہمارے لوگوں کو تنگ کر دے. تو ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہو گیا، فوراً پستول نکال کے اس نے کہا یہ جو مہمان کہہ رہا ہے اسے سن لو آپ اچھی طرح، اگر کسی نے کوئی ایسے لفظ کہا جو اس کی عزت کے خلاف ہو تو یہی اس کو ڈھیر کر دوں گا. اب ایک مسافر آدمی جو وہاں نماز پڑھنے گیا، پورا محلہ ہے بدعتی ہوگا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ حزب الاحناف کا مفتی تھا، لاہور حزب الاحناف جو ہے اجناف. خدا کی مدد ایسی آتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تعالی کی مدد بالکل آئی گئی. ایک نکاح میں نے پڑھا سن 83-82 میں، نکاح لڑکی تھی افغانیہ اور لڑکا تھا ایرانی، اور دونوں گھرانے اکٹھے رہتے تھے، میں دونوں کو جانتا تھا. جمعے کے بعد ہم گئے نکاح پڑا، وہاں دعوت ہوئی، ساری دنیا تھی. ایک سال کے بعد میرے پاس سمن آیا عدالت سے کہ آپ پیش ہو جائے، آپ نے غلط نکاح پڑھا ہے. میں پیش ہوتا تھا، دلائل دیتا تھا کہ نکاح صحیح ہے. اس نکاح میں لڑکی کا والد خود وہ وکیل تھا، اور ماموں اس کا ابراہیم نام کا، وہ گواہ نمبر ایک تھا. جس نکاح میں باپ وکیل ہو ماموں گواہ ہو، وہ نکاح کیسے غلط ہو؟ لیکن وہ بعد میں بدل گئے. لمبا قصہ ہے. مہینے میں دو دو تین تین دفعہ یہاں تک کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم جب یہاں نیشنل اسٹیڈیم کی افتتاح کے لیے آئے تو وہ لڑکی اس کے سامنے، کار کے سامنے آ کے اپنے آپ کو گرایا کہ ایک قاضی نے ظلم کر کے میرا نکاح پڑا ہے، اور میں بالکل اس شخص کو جانتی نہیں ہوں، نہ میں اس کو خاون بناتی ہوں. تو جنرل ضیاء صاحب نے گورنر کو، تمام لوگوں کو پیچھے موڑ کے دیکھا کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. تو تمام تھانے اور ایجنسیاں حرکت میں آئی، روز پیشی ہو رہی، روز پیشی ہو رہی. میرا ایک ہی بیان ہوتا تھا کہ نکاح صحیح ہے، نکاح کے غلط ہونے کی لمبا قصہ ہے، وہ آپ کو ایسے سناتا ہوں. جس وقت اطلاع آ جاتی کہ صبح آپ فلاں فوجی عدالت میں آ گئے، کیونکہ اس وقت مارشل لا تھی، جنرل ضیاء کی فوجی عدالتیں چل رہی تھی، تو رات سے میں کھانا پینے چھوڑ دے رہا تھا، صبح پیش ہونا ہے، اور تین تین چار چار گھنٹے بٹھاتے تھے، وقت ضائع ہوتا تھا، اور ہم نازک مزاج ہیں، پریشان ہوتے تھے. کبھی فجر بھی قاری صاحب سے پڑھا لیتا تھا. میرے والد صاحب تھے بالکل پکے مسلم، مضبوط ایمان والے، الف سے با پڑے ہوئے. ایک دن مجھ سے یہاں پوچھا کہ یہ نکاح آپ نے صحیح پڑھا یا کچھ رشوت وغیرہ لی؟ میں نے کہا نہیں، بالکل صحیح نکاح پڑھا ہے. کہیں آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا تنگ کرتے مجھے خواہ مخواہ. کہا اوہو، عالم ہو کر کے صدمات سے گھبرا گئے آپ. آپ تو لوگوں کو ممبر پر بزرگان دین و علماء اور انبیاء کے قصے کرتے ہیں کہ انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں برداشت. جب آپ حق پر ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ خوفزدہ ہونا چاہیے. نہیں، عمر کے امی جوان تھے. میں حیران ہوا کہ یا اللہ، یہ شخص تو الف سے با پڑا ہوا تھا، اپنا نام لکھنے اور پہچاننا نہیں آتا، اور اس کو آپ نے اتنا بڑا ایمان دیا. فرمایا کہ جب تم مسئلے پر میں حق ہو تو تمہیں بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، اور تمہیں ہر وقت عدالت میں کھڑا رہنا چاہیے. شاید اللہ آپ کو اس ایک واقعے کا پورا اجر دے اور آپ کی مغفرت ہو جائے. اس دن میں نے بھی کہا واقعی یہ بات اس طرح ہی. میں بھی پورے عزم جزم کے ساتھ روانہ ہو گیا کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں اس دن کو خوشی کا دن بناؤں گا. جس دن پیش ہوگا دیکھو غیرت خدا کو کتنی پسند ہے. یہ سامنے اسٹاپ پر میں کھڑا ہوتا تھا، وہ لڑکے والے غریب آ کے گاڑی لاتے تھے، لیکن میں ان کو کہتا تھا کہ چونکہ میں عدالت میں بیان دیتا ہوں کہ میں نے ان سے کوئی چیز نہیں لی، میں تمہاری گاڑی میں بھی نہیں جاؤں گا، میں ٹیکسی میں جاتا تھا. وہ پیسے دیتے تھے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں یہاں سامنے روڈ پہ کھڑا تھا، اس محلے کا ایک نوجوان تھا آرمی میں، خالد محمود نام تھا اصلاً، تو وہ ارمڑوں کہتے صبح سرد کے، لیکن پھر کراچی میں زمانے سے آباد تھے، بہت لمبا چھوڑا، بہت صحت مند، کبھی کبھی نماز میں آتا تھا. وہ موٹر سائیکل پر آیا، مجھے دیکھا مولانا صاحب کہاں، میں نے کہا کسی کام سے جانا ہے. آپ بتایا تو صحیح کہاں جانا ہے. اب میرے منہ سے نکلا کہ ایک عدالت میں پیشی ہے وہاں. کہا عدالت میں آپ کی پیشی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہا آپ یہی ٹھہرے. وہ فوراً بھاگا موٹر سائیکل گھر کھڑی کر کے اور فوجی وردی پہن لی. جب اس نے وردی پہن لی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کوئی چیز ہے، اور گاڑی لے کے آیا، کار نکال کے، اور مجھے کہاں بیٹھ گیا. میں بیٹھ گیا. جب گاڑی جیتری کے اسٹاپ پہ سیدھی روانہ ہو گئی نا، تو مجھے کہا کہ آپ مجھے پورا واقعہ سنائیں، کیا ہوا ہے، قصہ پورے شروع کر کے مجھے سناؤ. میں نے وہ لیلا مجنون کا داستان درد و غم وہ بیان کرنا شروع کر دیا، مد و جزر کے ساتھ. جب وہاں سندھ بلڈنگ میں، جہاں ڈی ایم ایل اے اور ایس ایم ایل اے بیٹھتے تھے، بریگیڈیئر ریاض الرحمان کراچی کے ڈی ایم ایل اے تھے، اس کی عدالت میں میری پیشی، اور میجر مشتاق اور میجر اعظمی اور کرنل عرفان، یہ سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کان نے بہت بڑی عدالت لگتی. یہ جب وہاں پہنچا تو مجھے کہا آپ آئے، اور یہ دوڑتا ہوا سیڑھیوں سے چڑھا. جس وقت ہم اوپر پہنچ گئے، اس نے مجھے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بیٹھے یار، اور یہ بہت غصے سے، حالانکہ ڈی ایم ایل اے کا بڑا احترام اور ڈسپلن ہوتا ہے، اس نے دروازے سے مکہ مار کے زور سے کھولا اور اندر چلے گئے، اور پھر دروازے کو زور سے مار کے بند کر دیا. خیر میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، تقریباً گھنٹہ یا پون گھنٹہ گزرا ہوگا. یہ جب باہر نکلا تو اس کا گریبان پھٹا ہوا تھا، اور بالکل جیسے کوئی لڑکی کسی کے ساتھ مشتے گریبان ہو چکا ہوں نا، اس طریقے سے باہر نکلا. اور وہ فوجی سب باہر ساتھ آئے اور اس کو راضی کر رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور آپ ناراض نہ ہو خیر. لیکن اس نے مجھے کہا کہ بس جو کچھ تکلیف ہے صرف آج ہے، آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی خامخواہ ناجائز یہاں نہیں بلائے گا. یہ چلا گیا. میں جب اندر گیا معمول کے مطابق، تو میجر اعظمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، میجر مشتاق ادھر اس طرح بیٹھے ہیں، اور بریگیڈیئر ریاض الرحمان. میں جب بیٹھ گیا، مجھے کہتے ہیں حضرت یہ خالد محمود کو دیکھو، ہم کو ایسا گند کیا، ایسا لڑا ہم سے جیسے دنیا کے اوباش و غلط انسان ہم ہو. کہا ہمارا کیا ہے، جنرل ضیاء ملک کا بڑا ہے، وہ ہمیں تنگ کر رہا ہے کہ بھئی اس کیس کو چلاؤ. اس کے بعد ایک طریقہ انہوں نے کیا، قرآن شریف لا کے رکھا، مجھے کہا آپ اس کے سامنے بیان دیں. میں نے بیان دیا، لڑکی والوں نے بیان دیا. پھر مجھے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے جنرل صاحب براہ راست سن رہے ہیں. میں نے بیان دیا جو بیان تھا. تقریباً ایک بج گیا. جب میں وہاں سے نکلا تو پیچھے سے پھر کوئی چپڑاسی آیا کہ جنرل صاحب بلا رہے ہیں. مجھے کہتے ہیں آج نماز یہاں پڑھ لینا زور کی. میں نے کہا میں پہنچ جاؤں گا. کار پلیز یہ ایک نماز تو آج یہاں پڑھ لے. میں نے سوچا کہ شاید ان کی کچھ اور میٹنگ ہو رہی، پھر بلا رہے ہیں. میں نے وہ جا کے وہاں کھلوایا کہ بھائی اذان دے دیجیے، حالانکہ ان کے یہاں ڈیڑھ بجے نماز ہوتی تھی. کہا آج 1:15 پہ پڑھ لے گئے. نماز کے لیے جب میں گیا، میں نے قصدن لمبی سنتوں کی نیت باندھی تاکہ کوئی اور پڑھائے. اس نے امام کو اشارہ دی دیکھا کہ میں نے سنت ختم کی تو مجھے کہتے نماز پڑھا لو. میں نماز پڑھائی. نماز کے بعد مجھے ہاتھ سے پکڑ رکھا، ایک کپ چائے تو پیو، 6 مہینے 2 سال سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، آج معافی مانگنے کا دن ہے. مجھے لے گئے کمرے میں، تمام فوجی افسران جو کراچی کا عملہ تھا سب بیٹھے ہوئے. اور بریگیڈیئر ریاض الرحمن مجھے کہتے ہیں مولانا آپ کو تکلیف تو بہت زیادہ ہوئی ہے، ہم سب معافی کے خواہش آ رہے ہیں، لیکن دو باتیں ہم نے عجیب نوٹ کی، ایک تو اسلام کی عظمت جو آپ نے ہمیں سمجھائی، خدا کی قسم ماں کا بیٹا نہیں سمجھا سکتا، پوری حکومت ماشاء اللہ کی، جنرل ضیاء اور اس کے سارا عملہ، وہ نکاح توڑ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نکاح قائم ہے اور قائم رہ گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس کو نکاح کہتے ہیں وہ لوگ ہم سے پوچھے کہ نکاح ہوتا کیا ہے، یہ تو وہیں ٹوٹتے ہی نہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب افسران کا نکاح ایک ایک دفعہ آپ پڑھ لیں کہ کیا مضبوط نکاح پڑا ہے کہ پوری مشینری فیل ہو گئی اور نکاح اب بھی برقرار ہے جیسے پہلے دن آپ نے بیان دیا ہے۔ میں نے کہا یہ اسلام کا معجزہ اور دین کی حقانیت ہے، تو اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا کرنے کے عرفانی کو کہ مولانا کو اپنی گاڑی میں چھوڑ گیا۔ جب وہ گاڑی میں مجھے بٹھا کے چھوڑنے، سارے افسران باہر آ کے گاڑی میں مجھے ہاتھ ملا رہے، ہاتھ چوم رہے، اور سب کہتے ہیں مولانا آپ کو جتنی تکلیف ہوئی ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم دیکھو فوج کے کتنے بڑے بڑے افسران ہیں لیکن آپ کو پیر مان گئے، اب کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسئلے پر جمنا اور ڈٹنا سکھایا ہے، اور اسلام ہمارا بہت مضبوط مذہب ہے، اور ہم جانے اور جنرل ضیاء جانے، ہم سمجھائیں گے اس کو۔ راستے میں کرنل عرفانی مجھے کہتا ہے کہ مولانا ہم کو پہلے دن سے پتہ تھا کہ نکاح صحیح اور مضبوط ہوا ہے، لیکن یہ ایک عدالتی ترتیب ہے کہ جب کوئی کیس چلتا ہے تو اس کو طریقے سے چلانا پڑتا ہے۔ کوڑ ترالم لا رہا تھا پوس گئے چلو سمائے دار تفریح ری دی نا وہ نن پغیر سر لاڑ سنگ خلا امداد کو اللہ ان نصر اللہ کریم۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ تو پریشان ہوتے تھے بہت، دیکھو آج عزم اور غیرت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اللہ کی مدد آج ہی آپ پہنچی۔ اللہ ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ کی امداد بالکل قریب ہے۔ یس الونک ماذا ينفقون، وہ مسائل تفصیلیہ جو اس صورت میں بیان ہو رہے ہیں، رعایا کے لیے فروعی 18 احکام۔ یس الونک، یہ پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون، یہ کیا خرچ کر لے، قل ما انفقتم من خیر، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرو گے بھلے میں سے یعنی مال میں سے، فلیل والدین، پس ماں باپ کو دے، والاقربین رشتہ داروں کو، والیتاما یتیموں کو، والمساکین ناداروں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بعلیم، اور جو تم کرو گے بھلا پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں۔ انفاق کے بعد قتال، کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، اللہ کے راستے میں لڑنا، وہ کرہ لکم، اور وہ ناپسند ہے تم کو، تبے چمڑنے میں شہید پہ خو پکور کے وائے، دغ سے نشی پمی دان بند کبان منسا، واسا ان تکرو شیل، ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو ایک بات، وہ خیر لکم، اس میں خیر ہو تمہاری، وعسى ان تحبوا شيئا، ہو سکتا ہے کہ تم چاہو کچھ، وہو شر لکم، وہ تمہارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو اگر قتال فرض ہوا اور تم کو خون کے چھینٹے اور زخم اچھے نہیں لگتے، یا میدان میں پڑی ہوئی لاشیں، تو یاد رکھنا اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے اسلام سر بلند ہو جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ لڑنا کیسا ہے اس میں، جیسے کہ شان نزول میں ہے کہ صحابہ نے جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ سمجھ کر ایک قوم پر حملہ کیا تھا، اور وہ جب رجب کی پہلی تاریخ نکلی، جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ سمجھ کے رورو اور رجب کی پہلی تھی. اس سے مشرکین کو بڑا موقع ملا.
قلا فرماؤ قتال فیہ کبیر, لڑنا بزرگ مہینوں میں بڑا گناہ ہے, لیکن وصد عن سبیل اللہ, روک لینا اللہ کے راستے سے جیسے تم نے پیغمبر و صحابہ کو روکا, وہ کفر بھی, اور نہ ماننا اللہ کو, والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے روکنا, وصد عن سبیل اللہ وعن المسجد الحرام, واخراج اہلہ, اور نکالنا مسجد حرام کے اہل کو, اکبر ہو بہت بڑھ کر گناہ ہے عند اللہ, اللہ کے ہاں.
تم جو یہ کہتے ہو کہ اشہر حرم میں صحابہ نے لڑائی لڑی ہے, تو تم نے جو نبی کو بیت اللہ سے نکالا, صحابہ کو مکہ سے نکالا, مسجد حرام آنے نہیں دے رہے ہو, یہ اللہ کے ہاں اس سے بڑھ کر گناہ ہے. تو بڑے گناہوں سے بچانے کے لیے اگر عذر و ضرورت جہاد کو پیش,
ولا يزالون يقاتلونكم, اور ہمیشہ یہ لڑیں گے تم سے. لا بھی نافیہ ہے اور زال یزالو بھی, تو دو منفیوں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے جمع. تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں, ہمیشہ لڑیں گے تم سے, حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ واپس کر دے تم کو تمہارے دین سے, ان استطاعوا, اگر ان سے ہو سکا.
یہ تو تمہارے دین کے دشمن ہیں.
فَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ, جو پلٹ جائے تم میں سے اپنے دین سے, فَيَمُتْ, پس وہ مرے, وَهُوَ كَافِرٌ, درا حالے کہ وہ کافر ہیں, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, ان لوگوں کی ضائع ہو گئی نیکیاں دنیا و آخرت میں.
دنیا میں تو عمل سنت کے خلاف تھا, اور دنیا میں عمل اس لیے ضائع ہوا کہ ایمان ختم ہو گیا, اور آخرت میں بغیر ایمان و سنت کے عمل کا اجر نہیں ہے.
وہ اولئک اصحاب النار, یہ لوگ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون, یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, امور مصلحہ للتصبر, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو ہجرت کی اور وہ جو جہاد کرتے اللہ کے راستے میں, یہ سب ایک ہے. یعنی سیاست لڑنے والے, درس دینے والے, تبلیغ کرنے والے, سب برابر ہیں,
سب اہل حق ہیں.
اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ سب امید رکھتے ہیں اللہ کی مہربانی کی. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں. شراب پینا کیسا ہے اور جوا کھیلنا کیسا ہے؟ جوا جو چکے اور پان سے ڈال دے اور دوسروں کا مال ہتھیا لے دے.
قل فیہما اسم کبیر,
وہ سن لو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا،
اب عبادت کی اور شرک کی تشریح کر لیں، اور سنت کی وضاحت کر لیں، اور بدعت کی تعریف کر لیں. تیسرے درجے میں کہیں کہ جو کام توحید کے خلاف ہے وہ شرک ہے، اور جو سنت کے خلاف ہے وہ بدعت ہے. چوتھے مرحلے میں آپ کہیں کہ یہ کام جو دنیا میں ہو رہی ہے یہ سب غلط ہے، آپ نے پہلے دن ہی توحید کی بوری کھول دی تو وہ کہاں اٹھا سکے.
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ،
اور یہ پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کر لے. پہلا جو سوال ہوا تھا وہ یہ تھا کہ کس کو دے، فرمایا والدین کو دے. دوسرا سوال یہ کہ کس طرح دے، فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، وہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے. جب آپ کے کام نہیں آ رہے ہیں تو دین پر خرچ کر لے گا. یہ ایک درجہ ہے، ایک درجہ چوتھے پارے میں آ رہا ہے آل عمران میں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ سب سے محبوب چیز دے. ایک شخص کو جب آپ آمادہ کریں گے تو پہلے ہی دے کہیں گے کہ آپ گھر خالی کر کے مجھے دے دیں. پہلے دن آپ کہیں گے کہ آپ سے جو ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ اللہ کے گھر بھیج دیں، مدرسے اور طلباء کے لیے بھیج دیں. جب اس کا انفاق اور ایمان باللہ قوی ہو جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ اب اسلام کا حکم یہ ہے کہ دین اول اور دنیا بعد ہے. معاشرت بھی سکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ گزرانے زندگی کیسے ہوگی. قل العفو، اگرچہ ایک تفسیر ابن کثیر نے عفو کا نقل کیا ہے اعلیٰ و بہتر، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح بیان فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تمہیں سوچنا چاہیے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں یعنی آخرت کے لیے. ویسألونک عن الیتامی، یہ پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں. یتیموں کے سلسلے میں ایک آیت نازل ہوئی تھی، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا. اور ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورۃ النساء پہلے رکوع کا آخر، دوسرے کے آغاز. تو صحابہ گھبرا گئے کہ بھائی یتیموں سے تو دور رہنا پڑے گا، نہ ان کے مال کے قریب ہو سکتے ہیں نہ کوئی چیز چکھ سکتے ہیں. ایسا کرنے میں یتیموں کا نقصان تھا کہ کوئی ان کی دیکھ بھال کے لیے تیار نہ ہو. مفہمات میں جلال سیوطی نے اور احکام القرآن میں لکھا ہے کہ سائل اس مسئلے کا عبداللہ ابن رواحہ ہے، یہ پوچھنے والا عبداللہ ابن رواحہ ہے. اور ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں کہا ہے کہ ثابت بن رفاع. مورخ ابن عساکر نے نقل کیا ہے کہ عمر ابن جموح ہے، سب ہو سکتے ہیں. مفہمات صفحہ 20. اور شراب کے بارے میں پوچھنے والے انصار کی ایک جماعت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پوچھا تھا، افتنا فی الخمر والمیسر، افتنا ہمیں فتویٰ دے شراب اور جوئے کا، فانہما مذہبۃ للعقل مسلبۃ للمال، یہ عقل و مال کو ختم کر دیتے. صفۃ التفاسیر صفحہ 140. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیسے گزرانی زندگی کرے. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خیر، آپ فرمائیے خیر خواہی ان کی کرنا بہتر ہے، ان کی اصلاح میں خیر خواہی. اگر مال کے بچنے میں خیر خواہی ہے تو دور رہو، اگر ان کے مال کو تجارت میں ڈالنے سے ان کو فائدہ ہے تو یہ کر لو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور ان کے ساتھ مل جل کے رہو،
فإخوانكم وہ تمہارے بھائی ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتے ہیں فسادی کو بھی اور خیر خواہ کو بھی. کیا مطلب؟ ایک آدمی نے یتیم کو قریب کیا اس کے فائدے کے لیے, یہ مصلح ہے نا. دوسرے نے قریب کیا مال چھیننے کے لیے, مفسد ہے. اللہ کو دونوں کا پتہ ہے. ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, لاعنتکم لعذبکم, آنا کے معنی آتے ہیں تکلیف مشقت, تو تمہیں تکلیف میں ڈال لیتا. حکم یہ ہوتا کہ رہو دور اور ان کا مال رکھو اور استعمال کرو, تو بہت مشکلات ہو جاتی. حکم یہ آتا کہ ان کا کھانا علیحدہ, پینا علیحدہ, رہائش علیحدہ, تو بہت تکلیف سے شاگر تھی. اللہ نے تمہیں تکلیف, اگر اللہ چاہتا تم کو تکلیف دے دیتا. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. ولا تنکحوا المشرکات, نکاح نہ کرنا مشرک عورتوں سے. حتی یؤمننا, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. ولا امۃ مؤمنۃ اور کنیز مسلمان, خیر من مشرکا, بہت بہتر ہے مشرک عورت سے. درگاہوں پہ جانے والی, باباؤں سے ماننے والی, غیر اللہ کی نیاز و نظر کرنے والی, پیروں کے پاس چڑھنے والی, یہ مشرکہ بیمار عورت. ولو اعجبتکم, اگر کہ وہ تم کو اچھی لگتی ہے, ہے موٹی تازی گوری چڑھتی, بڑی مالدار ہے, لیکن ہے مشرک بدتی. ولو اعجبتکم. ولا تنکحوا المشرکین, نکاح نہیں کراؤ مشرکین کے. حتی یؤمنوا, یہاں تک ایمان لے آئے. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ عورت کو پہلے ذکر کیا مرد کو بعد میں, حضرت نے فرمایا اوہو کیا کامل لوگ تھے, کہ عام طور پر مذہب کا سودا ہوتا ہے شہوت کے راستے, کہ ایک لڑکا کہیں رافضیت عاشق ہو گیا, کوئی موحد لڑکا کسی بدتی لڑکی کو پسند کر رہا ہے. تو چونکہ عموماً شہوت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو توحید و سنت کے راستے کو روک سکتا ہے, سب سے پہلے اس پر کھلاڑا چلا ہے کہ ایسی لڑکی, ایسی عورت جو خدا کی اپنی نہیں ہے اور وہ شرک کرتی ہے, تم اس کو کیسے اپنی محبوبہ اور اپنا فریشہ بناتے ہو. ہزار خویش کے بیگانا از خدا باشد, فدائے یک تن بیگانا کے اشنا باشد. ایسے ہزاروں اپنے جو خدا کے غیر ہے, اس ایک پرائے پر قربان جائے جو خدا کا اپنا ہے. الحمدللہ. نہ نکاح کرو مشرکین کا, حتی یؤمنوا, یہاں تک ایمان لے آئے. والعبد مؤمن, اور غلام مسلمان موحد, خیر من مشرکین, بہت بہتر ہے مشرک سے. ولو اعجبکم, اگر تو مشرک تمہیں بھلا لگے, بڑا تعلیم یافتہ ہے, بہت کارخانوں کا مالک ہے, لیکن لڑکی کو جا کے میلادیں پڑھنی پڑے گی, عرصوں میں جانا ہوگا, وہ اپنی بیٹی کو اسلام سے نکال کے کفر میں جھونک رہی ہے. اولئک یدعون الی النار, یہ مشرک اور بدعتی تو دعوت دے رہے دوزخ کی. واللہ یدعو الی الجنہ, اللہ دعوت دیتے جنت کی طرف, توحید و سنت. والمغفرہ, بخشش کی طرف, اذنی ہی, اپنے حکم سے. ویبین آیات, ویبین آیاتی للناس, بیان فرماتے آیتیں لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون, تاکہ یہ لوگ نصیحت لے. ان آیات کے ذیل میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے, یاد رکھنا یہ دار العلوم دیوبند سے 60-70 سال پہلے گزرے اور بریلوی کا تو وجود نہیں تھا, یعنی علماء دہلی جو فریقین کے ہاں مسلم آئے, انہوں نے ان آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ جو اللہ کے اوصاف مخلوق میں جانے, جیسے دور سے وہ میرا حال جانتا ہے اور وہ مجھے نفع و ضرر پہنچا سکتا ہے, فرمائے کہ وہ مشرک اور کافر ہے اور اس کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. وقت ختم ہو گیا. الحكيم نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ويسألونك عن المحيض وہ احکام ثمانی عشرہ اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ الاعتزال من النساء فی الحیض خواتین سے دور رہنا ہے حالت حیض میں اور اس کو بھی استسعال میں ذکر کیا ہے ویسألونك عن المحیض یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں ابن جریر نے اور ماوردی نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ السائل کانا ثابت ابن دحداح الانصاری تو سہیلی نے کہا ہے کہ عباد ابن بشر اور اسید ابن حزیر نے بھی پوچھا ہے یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حالت حیض کے بارے میں قل آپ فرمائیے ہوا اذن یہ گنجی ہے یہ نجاست ہے فاعتزل النساء فی المحیض پس دور رہیے عورتوں سے حالت حیض میں اعتزل وہ ہٹ گیا فاعتزلوا تم دور رہو یعنی اگر خاتون تیرے پاس آ بھی گئی ہے اور وہ ناپاک ہے تو آپ استعمال نہ کریں محیض مصدر میمی ہے اور یہ حیض کے معنی میں اور یہ قاعدہ ہے کہ مصدر جب میمی بن گیا جیسے اسمن سے معصمن اور غرمن سے مغرمن تو اس میں شدت اور معنی میں التفاق آ جاتا ہے جیسے حدیث میں ہے الولد مجبنت مبخلت تو جبن اور بخل سے مجبنہ مبخلہ آ گیا مانا کی شدت کے لیے بتانے کے لیے کہ حیض کیا حالت حیض حیض سے مراد ایام حیض ہے عورت منکوہ ہے اور بنکاح حلال ہو چکی ہے استمتاع کے لیے لیکن ایک کیفیت ایسی پیدا ہو گئی کہ فرمایا اب نہ استعمال کرو دور رہو تو عورت اگر عقیدے کی گندی ہو اور اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکار رہی ہے تو وہ کیسے پاک ہوگی اس ناپاک سے جمع کیسے کر رہا ہے حیض تو دس دن میں ختم ہو جائے گا یا سات آٹھ دن میں جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے لیکن یہ جو بدعت کر رہی ہے آج فلاں محفل سج رہی ہے اور آج فلاں گھر جا رہی ہے الدجاجۃ المخلات یہ ناپاک عورت جس کے عقیدے اور عمل میں شرک اور بدعت آ چکی ہے اس سے دور رہو پہلی آیت میں مشرکہ کی مذمت کی اور مشرک کی کیونکہ ان میں اعتقادی اور عملی گند موجود تھا اب مسلمان عورت جس میں کچھ قباحت آئی ہے لاجل الایام لاجل الحیض فرمایا اس سے دور رہو شرک کی شناعت اور بدعت کی قباحت سمجھانے کے لیے یہ دوسری آیت لائی گئی ہے کہ دیکھو اپنی بیوی ہے بچوں کی ماں ہے اپنی محبوبہ ہے دلہن ہے حلفی کا حیات ہے لیکن کچھ دن ایسے آتے ہیں ناپاکی کے کہ ان میں استعمال ناجائز و حرام اور علماء لکھتے ہیں حالت حیض میں عمدن جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اگر کوئی اس کو حلال جانے تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو جو لوگ اللہ کے سوا غیر سے مانگتے ہیں اور سنت کے خلاف بدعات کر رہے ہیں ان ناپاکوں کے ساتھ آپ معاشرہ کیسے کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ یہ پوچھتے ہیں آپ سے حالت حیض قُلْ هُوَ
کہیں تو پاکی آئے گی سنت سے، اور یا عقائد اور ایمانیات ہے تو پاکی آئے گی توحید سے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. تو حاصل آیت کا یہ نکلا کہ اگر عقیدے میں شرک ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اگر عمل میں بدعت ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک چھوڑا نہیں. تو ان کی توبہ قبول نہیں ہے اور یہ ناپاک ہے، تو اللہ کے بدترین اور مبغوض بندے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. نساؤکم حرث لکم. عورتیں تمہاری کھیتی ہے تمہاری. کھیتی کے اندر اشارہ فرما دیا کہ جہاں سے فصل نکلتی ہے وہ جگہ کارآمد ہوتی ہے. فاتو حرثکم انا شئتم. بس آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو. ایک رافضی یہاں آیا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ انا شئتم، تو میں نے اسے کہا کہ جگہ تو پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ جہاں سے فصل نکلتی ہے. اس نے کہا کہ نہیں دونوں ہیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ پتہ کرو کہ پیدا تم کہاں سے ہو. آئی تو اگر آپ دوسرے راستے سے آئے تو آپ اس کو استعمال کریں، اور اگر اللہ تعالی نے فصل اور زراعت کی جگہ ایک بنائی ہے تو مجال ہے کہ دوسری طرف آپ دیکھ بھی سکے شہوت سے. اس کی اجازت بھی اسلام میں نہیں. نساؤکم حرث لکم. کتنے مبارک جملے ہیں. عورت کو کھیتی سے تشبیہ دے دی، اشارہ ہے کہ خواتین کارآمد ہوتی ہے، خواتین نسلی افزائش کا ذریعہ ہے. فاتو حرثکم. بس آؤ اپنی کھیتیوں میں. انا شئتم. جیسے تم چاہو. یعنی کیف شئتم، یعنی کہ این شئتم. بے شک انا کے معنی میں بھی ہے انا لک ھذا من این لک ھذا، لیکن کیف کے معنی میں بھی ہے، اور یہاں پر کیف متعین ہے کیونکہ قرائن موجود ہے، کیونکہ وہ حرث ایک جگہ ہے، وہ دوسری جگہ تو فرض ہے. وقدموا لانفسکم. اور توشہ آگے بھیجو اپنے لیے، یعنی اولاد کی نیت کرو. اشارہ فرمایا کہ ملاقات اس جگہ ہوگی جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، ناجائز نہ کرو. واتقوا اللہ. غلط جگہ نہ لگاؤ. واتقوا اللہ. شریعت کی حدیں مت توڑو. واتقوا اللہ. انسانیت کو مت داغدار کرو. واتقوا اللہ. فحاش و عیاشوں کے پروپیگنڈوں سے بچو. واتقوا اللہ. خبردار کہ تم نے اولاد کے راستے بند کیے. وعلموا، جان لو. انکم ملاقوہ، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، وہ تم سے پوچھے گا. وبشر المؤمنین، خوشخبری دیجئے مسلمانوں کو. زیر ورک مسلمانان لرا، بولے کہ غید پاک پلید فرق کرو. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو پاک اور پلید کا فرق کرے، جو صحیح اور سقیم کو پہچان لے، جو توحید اور شرک کا فرق کر لے، جو سنت اور بدعت کے درمیان اس کو مومن کہتے ہیں. جس طرح اپنی ایک منکوہوں کو غلط استعمال سے سخت ممانعت آ گئی ہے، اس طریقے سے اللہ کے نام اور ان کے مقام الوہیت کو غلط استعمال کرنا ناجائز ہے. جیسے ایک شخص کی عادت ہو گئی کہ قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں. حدیث میں ہیں یمین غموس، ایسا ہے جھوٹی قسم جیسے کوئی خون میں ہاتھ رکھے. تو خون میں جو ہاتھ مار رہا ہے وہ کتنا گندے انسان ہوتا ہے. تو اس کو تو منع کیا کہ جسم کے ایک حصے کو ایسے حالات میں ملوث نہ ہونے دے، چھجائے کہ یہ اپنی زبان کو ناجائز استعمال کر رہا ہے اور غلط قسمیں کھا رہا ہے. ھذا ھو الرب بین الآیتین. فاسألکم ھذا انشاءاللہ. ما ھو الفرق بین آیت ایمان، بین آیت الایمان و بین آیت الحیض؟ بأن الحیض یقع فی محل واحد وهو موضع الفرس، موضع الحرس دون الفرس. فکما انتم تجتنبون فی حالت الحیض ان منکوحاتکم فہاکذا اجتنبوا عند حلفکم و ایمانکم.
وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہیں بناؤ اللہ کو نشانہ اپنی قسموں کا.
بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کی قسم کھاتے ہیں. بھائی قسم تو تب ہو جب مخاطب میں انکار ہو، قسم تو تب ہو جب کلام میں تاکید مقصود ہو. ویدا بھی بلا خان قسم دے پیو کے ستی نے سوگی. بعض قوموں کی خصلتیں ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، خفا ہو جاتے ہیں، وہ خود پہچ سمجھ لیں گے کہ بات بعد میں قسم پہلے. ایک خطیب تبلیغ جماعت میں ہے، اس کی عادت ہے اللہ الذی، اس اللہ کی قسم کھا کے کہیں یہ غلط طریقہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں، یہ مقدس طریقہ ہے. بغیر کسی وجہ کے قسم کھانا اور کلام پر کاذب کی نشانی. قسم تو ہم تب کھائیں گے جب قسم کی شرعن یا عرفن ضرورت ہو. جہاں عرفی اور شرعی ضرورت نہ ہو وہاں قسم کا انعقاد نہیں ہوگا. یہ اللہ کے پاک نام کی بے ادبی ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں اور فلاں مدرسے کا فاضل ہوں، ہر وقت کہتے ہیں یا جب ضرورت پیش آتی ہے؟ جب ضرورت ہو تو آپ یہ بیان کرتے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں. اللہ، ایک دن میں نے یہ خیال کیا، لوگ آتے ہیں نا اپنے مدرسوں کے لیے تصدیق مانگتے ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی اور ہماری جہالت، کہ حضرت اقدس مولانا مفتی ولی حسن، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب اعلی اللہ مقامہم، وہ سب اپنے محبت و شفقت کے ہستی ہستی، اور ہم انہیں کہتے تو بہت کچھ لکھ کے دیتے. تو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت الاستاذ مولانا مفتی احمد الرحمان سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں تصدیق کی کوئی ضرورت پیش آئی کیا؟ میں نے کہا نہیں حضرت. اس دن آپ خفتے اور منصور کو کہہ رہے تھے اور فرمایا کہ جیسے آج تک کسی نے تم سے یہ نہیں کہا کہ تصدیق لاؤ، کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا. الحمدللہ، الحمدللہ. چنانچہ امریکہ اور برطانیہ میں اور دنیا کے دور دراز ملک میں بھی ہمارے ساتھی کو کسی نے نہیں کہا کہ فلاں جگہ کی تصدیق لاؤ، اور یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے، یہ قرآن و سنت کی برکت ہے. الحمدللہ. وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور مت بناؤ اللہ کو نشان اپنی قسموں کا. جیسے نشان پر آپ تیر مارتے ہیں نا، اللہ کے نام کو غلط استعمال کر، انت برو کہ تم احسانات کرو، وتتقو اور تقوی اپناؤ، وتصلحو بین الناس اور اصلاح کرو لوگوں کے درمیان. یہ جگہ ذرا مشکل ہے، تھوڑا سن لو. پہلا تو مثبتہ ہے کہ تم اللہ کو نشانہ نہ بناؤ احسان کرنے کے لیے، تقوی کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے، کہ میں یہ کام تب کروں گا کہ پہلے آپ قسم کھائے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ غلط طریقہ ہے. دوسری ترکیب اور ترجمہ اس طرح ہوگا کہ مت بناؤ اللہ کو نشان اپنی قسموں کے لیے، ان نافیہ ہو جائے، اللہ تبرو کہ تم احسان نہ کرو، تقوی نہ کرو اور اصلاح نہ کرو. تیسری توجہ یہ ہے کہ مت بناؤ اللہ تعالی کو نشان اپنی قسموں کے لیے، بلکہ ان تبرو و تتقو و تصلحو، بجائے قسمیں کھانے کے نیکیاں انجام دو، پرہیزگار بنو اور لوگوں کی خیر خواہی کرو. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والے جاننے والے. اللہ تعالی کے پاک نام کا ادب بیان کرنے کے بعد اس میں جو بے احتیاطی پیش آتی ہے اس پر پابندی لگا رہے. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ وہ جو بیہودہ قسمیں کھاتے ہو،
ولكن يؤاخذكم لیکن پکڑے گا تم کو بما کسبت قلوبکم
وہ جو ارادے کرتے ہیں کماتے ہیں دل تمہارے واللہ غفور حلیم
اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے
لغو قسم یمین لغو جمہور کے نزدیک بغیر اختیار کے زبان پر واللہ باللہ تلہ آ جائے امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ زمانے ماضی کی قسم کھائیں غلطی سے غلطی اس طرح کہ میں نے نہیں کیا اور کر چکا ہے ایک اس کو بھول گیا یا میں کیا ہوں نہیں کیا ہے بھول گیا یہ یمین لغو ہے وہ بھی ہے واللہ باللہ اس کا انکار نہ کرنا وہ تو حدیث کا مضمون ہے
اور اگر ماضی کی قسم کھائی جانتا ہے کہ غلط کہتا ہے پھر بھی بول رہا ہے الٹا
تو یہ یمین غموس ہے گناہ کبیرہ ہے جیسے کوئی شخص شراب میں یا خون میں اپنا ہاتھ لت پت کرے
یمین لغو معاف ہے اور یمین غموس پر توبہ استغفار ہے ظن علی امر ماض وہو یعلم ویکذب
جھوٹ بول کے قسم کھا رہا ہے یہ غموس ہے
یمین منعقدہ تیسری قسم کہ امر مستقبل کی قسم کھائیں
اور پھر اس کے خلاف ہو جائے تو وہ منعقد ہو جائے گی
مستقبل کی قسم کھاتے ہوئے دونوں صورتوں میں انعقاد ہوگا
کوئی شخص خلاف شرع قسم کھائے کہ میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا ایسے بیوقوفی دنیا میں ہوتے ہیں میں آئندہ تبلیغ جماعت میں نہیں جاؤں گا یہ غلط قسم ہے نا
تو حکم یہ ہے کہ اس قسم کو توڑو
اور فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون او کسوتہم او تحریر رقبہ
دس مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلاؤ یا دس مسکینوں کو ایک ایک جوڑا دے دو
یا یہ غلام آزاد کر لو اور اگر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے توفیق نہیں ہے تو چلو تین دن روزے رکھو ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفت
لیکن اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں آج کے بعد غیر اللہ کو نہیں پکاروں گا درگاہوں اور بدعات کے رسوم سے اور حباست سے بچ کے رہوں گا
تو اس قسم پر قائم رہنا یہ ضروری ہے
یہ تو موافق شرع قسم ہے لیکن اگر اس کے خلاف بھی ہو گیا تو کفارہ لازم آ جائے
حدیث میں ہے من حلف علی غیر اللہ فقد اشرک قسم اللہ کے نام کی ہوگی خدا کے سوا کسی کی قسم نہیں ہو سکتی نہ کعبہ کی نہ عرش کی نہ کرسی کی نہ ولی کی نہ نبی کی نہ زندے کی نہ مردے کی ہاں قرآن کی قسم قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ وہ چونکہ کلام اللہ ہے مخلوق نہیں ہے صفت من صفات اللہ ہے اس کی قسم جائے
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نہیں پکڑے گا تم کو اللہ وہ جو بےحودہ قسمیں کھاتے ہو ولكن يؤاخذكم لیکن پکڑے گا تم کو بما کسبت قلوبكم وہ جو قسم کیا تمہارے دلوں نے
یعنی تمہارے دل نے ارادہ کیا تھا
واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا بردبار ہے
بردبار نہ ہوتا تو یمین لغوے پر بھی پکڑ لیتا
للذین یولون من نسائہم حکم ایلا
حکم ایمان کے بعد مسائل حیض کے بعد
اب ایک قسم آدمی اس طرح کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا چار مہینے تک جب چار مہینے گزر جائے تو بیوی بائنا ہو جائے گی
خود بخود نکاح سے نکل جائے، اور اگر اس سے کم کم ہو تو قسم تو منعقد ہے، لہذا کفارہ آئے گا لیکن بیوی بائنہ نہیں ہوگی. فقہی احکام للذین، واسطے ان لوگوں کے، یؤلون جو قسمیں کھاتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی. الایلاء فی اللغت هو الحلف، ایلاء لغت میں قسم کو کہتے ہیں، جب آپ عربی نہیں لکھ سکتے تو اردو لکھو. وفی الشرع شریعت میں، هو الحلف على ترک الجماع، یہ قسم کھانا کہ بیوی سے ملوں گا نہیں. احکام القرآن للجساس جلد ایک صفحہ 355. الایلاء فی اللغہ هو الحلف وفی الشرع هو الحلف على ترک الجماع، واسطے ان لوگوں کے جو قسمیں کھاتے ہیں بیویوں کے پاس نہ جانے کی. تربسو، انتظار کرنا ہوگا، اربع اشہر، چار مہینے. فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ اس دوران لوٹ آئیں اس چار مہینے کے اندر اندر تو نکاح برقرار ہے، اور قسم کا کفارہ دے بوقت گل خدارا توبہ بشکن کے وقت گل ندارد اس سواری. حافظ شیرازی جب شاعر ہوئے تھے تو دوسرے دن یہ شعر کا ہے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا بھانجا کہلاتا ہے یہ. کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کلام میں مجھ سے بلند ہو سکتا ہے اس شعر کی وجہ سے. بوقت گل خدارا توبہ بشکن کہ وقت گل ندارد استواری. فارسی اس کے مزے لے، اوروں کی ضرورت نہیں. للذین یولون من نسائہم، واسطے ان لوگوں کے جو قسمیں کھاتے ہیں بیویوں کے پاس نہ جانے کی. تربص، انتظار کرنا ہوگا، اربع اشہر، چار ماہ. اگر چار ماہ گزر گئے اور قسم پر برقرار رہا تو کفارہ تو نہیں ہے لیکن بیوی مطلقہ ہو گئی بائنہ. فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر یہ لوٹ آئے، لوٹ آنا چار مہینے کے اندر ہوگا، چار مہینے کے بعد تو خود بخود ہی کس طرح ختم ہو جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ان کا ارادہ ہوا طلاق کرنے کا، طلاق دینے کے لیے طلاق کرنے کا، تو بس ٹھیک ہے چار مہینے گزر گئے تو خود ہی طلاق ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. یاد رکھنا، فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ نے اس میں تبدیلی کر لی. والمطلقات يتربصن بانفسهن، طلاق شدہ عورتیں انتظار کرے گی اپنے بارے میں. ثلاثت قروء، تین مہواریوں تک. قروء قرع کی جمع ہے، یہ طہر حیض دونوں کے لیے ہے، ترجیح یہ ہے کہ یہاں حیض کے لیے. کسی خاتون کو جب طلاق ہوئی تو وہ تین مہینے انتظار کرے، تین مہینے تک سابقہ طلاق کے اثرات اس پر موجود ہے، تین مہینے کے بعد طلاق رجی ہو یا بائن ہو یا مغلظہ ہو وہ کوئی اور نکاح کر سکتی ہے. حالت عدت میں جب تک تین مہینے پورے نہیں ہوئے ہیں وہ معتدہ ہے، اور معتدہ کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہو. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے، اَن يَكْتُمْنَ، کہ وہ چھپائے، مَا خَلَقَ اللَّهُ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی اَرْحَامِهِنَّ، ان کے بچہ دانیوں میں. یہ قرآن ہے، ثابتہ ہے، یہ کوئی لیلا مجنون کا داستان نہیں ہے. اس میں جب مسئلہ بیان ہوگا تو پوری طاقت کے ساتھ بیان ہوگا، قطع نظر اس سے کہ کون ہے اور کیا لفظ بولا گیا. عورت جب خاوند ان کو طلاق دے دیتا ہے تو عورت خاوند کو سزا دیتی ہے، تو جو بچہ پیٹ میں ہو اس کا انکار کر کے گرا دیتی ہے. اور بچے گرانے میں ایک حکمت اور بھی ہوتی ہے کہ بچہ جیسے ہی نکلا ایسے ہی وہ پاک ہو گئی, اگلے دن نکاح کر سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, لہا انتن کہا وبعلہا علی السریر یغسل, کہ خاون تختے پہ پڑا ہوا نہلایا جا رہا ہے اور اس نے اندر بچے دے دیا, باہر آئے اور نکاح کر لے. نفاس جو ہے وہ نکاح کے لیے روک نہیں ہے. تو فرمائے کہ آخر یہ عورت خدا اور آخرت پر ایمان تو رکھتی ہے نا, یہ بچے کو کیسے گرا رہی ہے. پتہ چلا کہ جو خواتین اسقاط کرواتی ہے یہ اللہ اور آخرت کی منکر عورت ہے. قیامت کے دن ان کو وہی سزائیں ملے گی جو سزا ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اللہ اور آخرت کا انکار کیا ہے, کیونکہ یہ پیدا اللہ نے کیا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا, جائز نہیں ہے ان کے لیے ان یکتمن, کہ چھپائے, ما خلق اللہ فی ارحامہن, وہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے بچہ دانیوں میں, ان کن یومن باللہ والیوم الاخر, اگر ایمان رکھتی اللہ اور آخرت کے دن پر. وبعولتہن احق بردہن, اور خاوند ان کے حقدار ہیں ان کے لوٹانے کے, فی ذالک, اس درمیان میں, ان ارادوا اصلاحا, اگر وہ چاہتے ہیں خیر خواہی, آپس میں ٹھیک رہنا. اگر طلاق ایک یا دو ہو چکی ہے یا ایلا کے ذریعے عورت بائن ہو چکی ہے اور میاں بیوی کا دوبارہ ارادہ ہوا تو بغیر کسی حلال شریعہ کے نئے سرے سے نکاح ہو جائے گا. اور حالت ایلا کے اندر جب تک 4 مہینے پورے نہیں ہے تو یہ خاوند رجوع کر کے اس کو رکھ سکتا ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان عورتوں کے لیے مانن اس کے جو ان مردوں پر ہیں دستور کے مطابق, یعنی خواتین کے بھی حقوق ہے, یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَا, اور مردوں کے تو عورتوں پر درجے ہیں, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. امام راضی نے لکھا ہے کیونکہ طلاق کے اندر خاتون رون دی جاتی ہے, ان کے صدمے زیادہ ہوتے ہیں, تو اس واسطے یہاں ان کا حق پہلے بیان کیا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, خواتین کے لیے جتنا ان کا بنتا ہے وہ دستور کے مطابق ہے. اب سوال یہ ہے کہ طلاق کتنی دینے چاہیے, تو ایک یا دو. الطلاق مرتان, طلاق تو دو ہی ہو سکتی ہے, اس کا فائدہ ہے نا. اگر طلاق ایک ہے یا دو ہے, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, روک بھی سکتے ہیں دستور کے مطابق. ایک یا دو آپ نے دے دی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی میں رجوع کرتا ہوں قولن, یا آپ نے بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگایا فعلن, تو ایک یا دو طلاق ختم ہو گئی اور نکاح بحال ہے. لیکن یہ اس وقت جبکہ 3 مہواریاں پوری نہ ہوں. او تصریحم بے احسان, یا رخصت کرنا ہے احسان کے ساتھ, اچھے اخلاق کے ساتھ, کیا آپ نے ایک یا دو طلاق دی ہے, رجوع نہ کریں, جب خاتون کی 3 مہواری گزر جائے خود بخود متعلق ہو جائے. ایک یا دو کا فائدہ یہ ہے کہ اگر پھر کبھی جا کے ان کی صلح باہم ہو گئی تو نئے سرے سے نکاح ہو جائے. لیکن اگر طلاقات 3 ہو تو وہ اس کا حکم آ گیا. ولا یحل لکم, جائز نہیں ہے تمہارے لیے, ان تاخذوا, کہ لینے لگو, مما, وہ آتیتموہن, جو دے چکے عورتوں کو, شیئا, کچھ بھی. خبردار کہ خواتین کو جو تم نے مہر دیا ہے, جو کچھ تم نے دیا ہے وہ ان سے واپس لو. الا یخافا, مگر یہ کہ دونوں ڈرتے ہیں, اللہ یقیم حدود اللہ, کہ قائم نہیں کر سکیں گے اللہ کی بیان کردہ حدوں کو, تو پھر لے دے کے ایک دوسرے سے جان چھڑا لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ, سب لوگوں کو خطاب ہے, رشتہ داروں کو, پس اگر تم ڈرتے ہو کہ یہ میاں بیوی قائم نہیں کر سکیں گے نکاح کے آداب, میاں بیوی کے حقوق جو اللہ کی بیان کردہ حد ہے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, کوئی گناہ نہیں ہے دونوں پر, فیما, اس صورت میں,
افتدت بے کہ فدیہ دے عورت خاون کو، خاتون خاون کو کہتی ہے کہ میرا اور آپ کا گھر بن نہیں رہا ہے، ہم پریشان ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں مہر چھوڑ دیتی ہوں، معاف کرتی ہوں اور آپ مجھے طلاق دے لیں، یا میرے یہ زیورات آپ رکھ لیں، یا یہ زمین رکھ لیں، جس طریقے سے خلعیسی کو کہتے ہیں کہ خاتون فدیہ پیش کر دی ہے تاوان، اور طلاق بالمال یہ کہ خاون کہہ دیتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو اور میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور فروق بھی ریسانی میں ہے لیکن یہ واضح ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوا، پس اس سے آگے نہ بڑھنا. اور من یتعد حدود اللہ، جو آگے بڑھ گیا خدا کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ واقعی ظالم ہوں گے. یہاں تک تو دو طلاق کا مسئلہ تھا. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دو کی جگہ تیسری دے دی، تین دے دی، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دو کے بعد تیسری دی، یا ایک کلمے سے، ایک مجلس میں، ایک وقت میں، ایک مہینے میں، ایک ہی عورت کو، ایک ہی شخص نے، تجھے طلاق طلاق طلاق، تجھے طلاق ایک دو تین تپما، یو دوادری تپما طلاق ہے، یا تجھے تین طلاق. فَإِن طَلَّقَهَا، آیت میں کوئی تخصیص نہیں، ساری صورتیں شامل ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر مرد نے عورت کو تیسری طلاق دی، یعنی دو تو تھی تیسری دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس حلال نہیں رہی عورت اس طلاقی کے لیے، من بعد، تین طلاق کے بعد، حتی تنکہ زوجا غیرہ، یہاں تک یہ نکاح کر لے خاون دوسرے سے. وہ حلالے کی، حلالے کا ثبوت تو قرآن سے ہے، لیکن جو لوگ حرامے سے پیدا ہیں وہ حلالہ نہیں مانتے. حلالہ اور حرامہ زدان ہے. جو لوگ حلالے نہیں مانتے وہ حرامے کے قائل ہے. کہتے او کسی اور کے پاس کیسے جائے، جو تیری کیا لگتی ہے، تیری تو اجنبیہ ہو چکی ہے، تین طلاق کے بعد آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ پرائی عورت ہے. پرائی عورتوں کو روک رہے راستے سے. حلالے کا منکر اس آیت کا منکر ہے، اور آیت کا منکر آپ جانتے ہیں کہ کون ہوتا ہے. اس لیے امام مالک نے مدونہ کے اندر ایک قاعدہ لکھا ہے کہ اگر یہ شک ہے کہ دو دی ہے یا تین، تو فرما ایک اور دے دے کہ تین ہو جائے اور جان چھوٹے. ایسا نہ ہو کہ تین دی ہے اور دو سمجھ کے رکھ لے، عمر بھر کر زنا ہوگا. اور یہ ہمیشہ امام بخاری کا نام لیتے ہیں، بخاری شریف کے باغی اور سرکش. امام بخاری نے کتاب الطلاق کے اندر باب من اجاز الطلاق الثلاث، یہ باب ہے کہ تین طلاق تین ہے واقع ہو جاتی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ تین طلاق واقع نہ ہونا یہ یہود کا عقیدہ ہے. وہاں سے روافض نے لیا ہے، اور روافض سے ان غیر مقلدوں نے لیا ہے. یہ تین طبقے ہیں اسلام دشمن، یہود، روافض اور غیر مقلد. فَإِن طَلَّقَهَا، مُوَطَّأ امام مالک میں امام مالک نے بڑے آثار نقل کیے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتے کہ میں نے بیوی کو 100 طلاق دی، تو آپ نے فرمایا اما امراتوں کا فقد بانت من کا بے سلاس، تین طلاق کی وجہ سے کہ بیوی حرام ہو گئی، وہ اما سب اون فقد ظلم تعالی کتاب اللہ وقد اتخذت کتاب اللہ حضوا، بقیہ 97 جو تم نے دی ہے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، ظلم کیا ہے آپ. تو 100 کے اندر بھی تین واقعے، اور تین دے کر یہ سمجھنا کہ یہ ایک یا دو ہیں، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں تین خدا ایک ہے اور ایک خدا تین، تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث. اس میں یہ عیسائیوں کی بھی ایجنٹ ہے. اور غیر مقلد دونوں کی تنخواہ ہو رہی ہے، یہود سے بھی لے رہے ہیں اور عیسائیوں سے بھی، یہ دونوں کے ایجنٹ ہیں. اللہ جزائے خیر دے بلاد عرب کے محقق عالم ہمارے استاد الاساتذہ اور شیخ المشائخ الشیخ مولانا محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے الاشفاق فی الرد علی نظام الطلاق. ایک مصری ظالم و ذل نے نظام الطلاق کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا کہ تین طلاق کے بعد بھی دوبارہ گنجائش ہے، تو شیخ زاہد الکوثری نے مجتہدانہ فقیہانہ محدثانہ رسالہ لکھا ہے. ہمارے استاد مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام الاثر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک محقق عالم ہمت کرے اور اس طرف کی کتاب لکھے کہ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جنہوں نے یہ ضلالت پھیلائی ہے ان کا بلیغ رد ہو جائے اور اس میں حدیثی اور فقہی دلائل کا انبار لگ جائے. حضرت شاہ صاحب کو مصروفیات اور بیماریوں کے گوناگوں حملوں سے موقع نہیں مل سکا. حضرت نے فرمایا جب میں مصر گیا اور میں نے شیخ زاہد الکوثری جو ترکیہ سے جلاوطن ہو کے وہاں آئے تھے، یہ کتاب انہوں نے مجھے پیش کیا الاشفاق، اور میں نے اول سے اخیر تک دیکھی تو حضرت فرماتے تھے ہر صفحے پر خیال آتا تھا کہ کاش کے مولانا انور شاہ سے بھی دیکھ لیتے، بہت خوش ہو جاتے. کتاب دیکھنے کی ہے، یہاں ایچ ایم سعید والوں نے چھاپا ہے، عام مل رہی آج کل. الاشفاق لشیخ زاہد الکوثری رحمہ اللہ. حضرت فرماتے تھے کہ اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ امام الاثر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمائے اور یہ کتاب دیکھ رہے ہیں اور فرماتے کہ ماشاء اللہ تحقیق کا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تحقیق کا حق ادا کر دیا. فرمائے میں نے جو دیکھا تو الاشفاق کی شیخ کو شریف ہے، ثواب تو پہنچتا ہے نا. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے مصر جا کے شیخ زاہد الکوثری کو یہ واقعہ سنایا تو شیخ کوثری رحمۃ اللہ علیہ دیر تک وارث طبی کے ساتھ بالکل آنکھیں بند کرتی، خوشی اور فرق محبت سے بالکل چپ چاپ بیٹھے ہوئے. لیکن ہمارے ملک نا قدروں کا ملک ہے اور اس میں علماء کا ذوق کی تحقیق ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسی ایسی جواہر و عواقب موجود ہے لیکن اس سے کام نہیں لیا جا رہا. شیخ نے ایک مقام پر لکھا ہے اس کتاب میں کہ قرآن کہتا ہے کہ تین واقع ہے، سنت کہتی ہے کہ تین واقع ہے، یہ مجتہدین ہے، یہ محدثین ہے، یہ فقہا ہے، یہ مفسرین ہے، یہ تابعین ہے، یہ اتباع ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ تین تین ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے ابن تیمیہ اور شوکانی اور کنوجی من ہو، یہ کیا چیزیں. آگے لکھتے ہیں ہاؤلائے جبال العلم و بہور الفقہ والحدیث لو اتسا احد منہم لیتناثرہم منہ الشوکانی والقنوجی وامثالہم، یہ علم کے سمندر اور علم کے پہاڑ، اگر ان میں سے ایک نے چھین بھی مارا تو شوکانی اور کنوجی جیسے لوگ لڑکتے چلے جائیں، پتہ بھی نہیں چلے جائیں. اللہ جزائے خیر دے امام اعظم مدینہ منورہ کے اب شیخ عبدالعزیز صالح رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضات کے اپنے وقت کے حرمین شریفین کے علماء قضات ائمہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تین طلاق تین ہے یا نہیں، بیٹھ جاؤ. دس دن تک مدینہ منورہ دیوان قضاء کے اندر اجلاس ہوا، اس کے بعد ایک محضر تیار کیا کہ تین تین ہے اور وہ مکمل طور پر شائع ہے پورے عالم اسلام کے لیے. بن باز نے اس کے ساتھ کوئی چھیڑا چھاڑی کی، شیخنا و مولانا شیخ البنور رحمہ اللہ یقول اعمى اعمى اللہ قلبه کما اعمى ابصاره لما یغضب علیہ. لیکن اصل قاضی القضات وہی تھے اور مدینہ اور مکہ کے تمام ائمہ قضات کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ تین تین. سوال یہ ہے کہ جو امت محمدیہ کہہ رہی ہے کہ تین طلاق کسی طرح بھی واقع ہو گئی پھر کوئی گنجائش نہیں، ان کے کہنے کے مطابق تو اب ملاپ نہ جائے گا نا. اور جو لوگ کہتے ہیں دو یا تین یا پانچ یا سات آدمی ہیں، اس سے زیادہ تو مرزائی عقیدے کے لوگ ہوں گے دنیا میں کہ نہیں پھر بھی نکاح ہو جائے گا اور مراجعت صحیح ہے. اول تو ان کے حق میں کوئی آیت نہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں. وہ جی ابن عباس کا اثر مسلم سے پیش کرتے ہیں، وہ تو عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے اور اس کی غلط تعویل کرتے. کانت الصلاۃ تجعل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدرا من خلافت عمر، یہ تجعل واحد. اس کا مطلب تو یہ کہ رسول اکرم کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کے شروع دور میں لوگ تین نہیں دیتے تھے بلکہ تین کا کام ایک ہی سے لیتے تھے، جیسے یہاں آیت میں آیا کہ بس آپ نے ایک اور دو طلاق دیے چھوڑ دے فتصریح بے احسان، خود بخود ختم ہو جائے گی. یہ نہیں کہ تین دے کے اس کو ایک سمجھتے تھے. تو یہ جو تین کے بعد دوبارہ ملنے کا کہتے ہیں، یہ چاروں ائمہ کے ہاں حضرت عمر اور ان کے پورے دور اور تابعین و اتباع کے تمام تحقیق کے مطابق تو نکاح نہیں ہے، زنا ہے. تو احتیاط تو پھر بھی اس بات میں تھی کہ جمہور علماء کا اتباع کیا جاتا ہے. چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں، مالک، شافعی، احمد، ابو حنیفہ، ایک جیسی عبارت ہے اور ایک جیسے حکم ہے کہ تین طلاق ایک کلمے سے، تین کلموں سے، تین وقتوں میں، ایک وقت میں، تین دن میں، تین طہر میں، پوری عمر میں، جب بھی تین دے دی گئی تین تین لوگ. تو من ہا اولائے اشوکانی والقنوزی وام سالو، میری خواہش ہے کہ علماء اور فضلاء سب کے سب الاشفاق دیکھیں، اور جن لوگوں کو عربی کی قدرت نہیں ہے وہ محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان سے بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ کی کتاب عمدۃ الاساس فی مسئلۃ طلاقات الثلاث اردو زبان میں، وہ زبان اردو کا کوسری زمانہ ہے، اس میں بھی الاشفاق کی عبارتیں پوری موجود ہے اور بہت تفصیل سے. عمدۃ الاساس فی طلاقات الثلاث للشیخ الشیخ الاجل محقق هؤلاء العصور وترجمان لمسلک الدیوبند والفخر والمفخر لمسلک الحنفیہ مولانا محمد زاہد الشیخ مولانا سرفراز خان بارک اللہ فی حیاتہم وکثر اللہ امثالہم واتباعہم. فإن طلقها، پس اگر اس نے طلاق دی تیسری، فلا تحل، دو تو وہاں ہو گئے کہ تیسری، فلا تحل له، حلال نہیں ہے عورت اس شخص کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی تن کے ہاں زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ شادی کر لے کسی اور سے. شادی کب ہوگی؟ عدت گزرنے کے بعد، اور پھر وہ اپنی راضی خوشی سے طلاق دے، اور پھر وہ تین ماہواریاں گزرے، اور پھر یہ دونوں چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. جو لوگ حلالے کے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، آپ ذرا خود غور کر لیں اس آیت کا مذاق اڑا رہے ہیں یا نہیں. آیت میں صریح ہے کہ اب حلال نہیں ہے جب تک کہیں اور شادی نہ ہو. اگر غیر مقلد کہتے ہیں کہ تین نہیں ہے تو آپ پوچھیں کہ پھر یہ کون سی صورت ہے، آپ بتائیں. نہ ایک طلاق کے بعد یہ حکم کسی کے ہاں ہے، نہ دو طلاق کے بعد یہ حکم ہے، نہ خلے کے بعد یہ حکم ہے، نہ طلاق گلمال کے بعد، کسی کے ہاں، ان کے ہاں بھی یہ قول نہیں، بلکہ تین طلاق کے بعد. اور تین تو تین ہیں، ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مجمل ہو یا منجم ہو یا تدریجن ہو یا اثلاثن ہو یا افزازن ہو، جس حال میں بھی ہو تین تین. اس موضوع پر حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کی معارف القرآن بھی اس مقام پر دیکھنے کی ہے، کیونکہ مولانا نے تقریباً ہر زمانے کا اتفاق نقل کیا ہے، اور یہ مسئلہ بہت ٹھوس اور مضبوط مسائل میں سے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی قاضی نے تین طلاقات کے خلاف کوئی فیصلہ کیا، اسی فیصلے کے ساتھ قضا کی کرسی سے ہٹایا جائے گا، انعزلہ، خود بخود ڈسمس ہو گیا.
اتنا غلط جرم کیا ہے اس نے، جیسے کوئی قاضی زنا کر لے اور قضا ختم ہو جاتی ہے، چوری کر لے اور قاضی نہیں رہتا ہے، اس طرح جس نے تین طلاق کو دو یا ایک سمجھ کر دوبارہ ملوایا بغیر حلال شریعہ کے، وہ قاضی بھی اسلام کا مزید قاضی نہیں رہ سکتا ہے.
وہ ہمارے دوست جس نے بیوی کو تین طلاق دی تھی اور بعض ظالموں نے دوبارہ ملوایا، میں نے شور مچایا، اس پہ فتوی شائع کیا، اس نے پھر خود قصہ سنایا کہ میں نے استخارہ کیا اور میں نے دیکھا کہ میں صاف ستھرے استری شدہ کپڑے تہہ کیے ہوئے وقت میں ایک ایک جوڑا اٹھا کے رکھتا ہوں، ایک جوڑے کو جب میں نے ہاتھ لگایا تو کسی نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا کہ نہیں یہ ناپاک ہے، جب تک یہ پاک نہ ہو جائے آپ اپنے بکس میں نہ رکھیں، پاک کپڑوں کے ساتھ کیوں ملا دیں. کہا میں نے جتنی بھی کوشش کی خواب میں لیکن اس نے مجھے رکھنے نہیں دیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہ، صاف صاف اللہ نے ان کو اشارہ کیا کہ تین طلاق کے بعد یہ حرام نہ جائے گا، اس کو بیوی سمجھ لگ گناہ ہے، زنا محض ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، جب کہیں اور جا کے اس نے شادی کی، کیونکہ سابق خاوند نے تو تین طلاق پوری کی تھی نا، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرے نے بھی طلاق دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کوئی وبال نہیں ہے ان دونوں پر، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دوبارہ نکاح کر لے. تراجع کا معنی یہ کہ دوبارہ نکاح کر لے. ان ظننا ان یقیما حدود اللہ، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قائم کر سکیں گے اللہ کی حدوں کو. فتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. یبینھا لقوم یعلمون، بیان فرماتے لوگوں کے لیے تاکہ یہ جان لے، ان لوگ کے لیے جو جانتے ہیں. واذا طلقتم النساء، اور جب تم طلاق دے چکے اپنی عورتوں کو ایک یا دو، فبلغنا اجلہن، پس وہ پہنچنے لگی اپنی عدت کو، فامسکوہن بمعروف، پس روک سکتے ہو ان کو دستور کے مطابق، کیونکہ طلاق تین نہیں ایک دو ہے، او سرحوہن بمعروف، یا جانے دو ان کو دستور کے مطابق، چھوڑ دو تو خود بخود عدت گزرنے کے بعد ختم. ولا تمسکوہن، نہ روکو عورتوں کو کہ نہ تو تیسری دے کے فارغ کرتے ہو، طلاق دے کے اس کے بعد پھر رجوع طلاق دے کے پھر لٹکائے رکھتے ہو، زرارا لتعتدوا، نقصان دے کر ظلم کر کی. ومن يفعل ذلك، جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسه، بس اس نے ظلم کیا اپنے ساتھ. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نہیں سمجھو اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق. واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر فرمائی. وما انزل علیکم من الکتاب والحکما، اور وہ جو اتارا ہے تم پر قرآن کریم اور سنت، یعظکم بھی، تمہیں نصیحت کرتے ہیں اس سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. طلاقات کا معاملہ بہت نازک ہے. ایک آدمی نے تین دیے کہ میں نے ایک دی، ظاہر قول القول قوله، لیکن فرمایا کہ خدا کا خوف کرو، دین کو مذاق مت سمجھو، اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، آخرت میں جانے والے ہو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، آئے ہائے، بس وہ پہنچنے والی ہے عدت کو، ایک یا دو طلاق کی عدت سے پہلے رجوع، اور اگر عدت گزر گئی تو پھر نکاح جدیدہ. تو چونکہ یہاں نکاح کا ذکر ہے، اس لیے یہ بات معلوم ہو گئی، تم نے عورتوں کو طلاق دی تھی، فبلغنا، پس وہ پہنچ گئی، اجلہن، اپنی عدت کو، ختم. فلا تعضلوہن، نہیں روکو ان کو، این کہنا ازواجہن، کہ وہ نکاح کر لے اپنے خاوندوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ خوش ہیں آپس میں دستور کے مطابق. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہ بہنوئی نے بہن کو طلاق دی تھی،
ایک یا دو. بعد میں وہ راضی ہو گئے لیکن ماقل کہتے تھے جانے نہیں دوں.
ایمان رکھتے اللہ آخرت کے دن پر. ذالکم اسکا لکم, یہ پاکی کی بات ہے, وہ اطہر اور ستھرائی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے.
نکاح کے بعد اب مسئلہ آئے گا رضاعت کا, کہ عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور بچہ گود میں, بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے, ماں کس طرح پلائے گی اجنبیہ ہو کر. فرمایا باپ بچے کا پیسے ادا کرے, اجرت دے. بچہ کب تک دودھ پیے گا؟ کم از کم دو سال, امام اعظم کے ہاں ڈھائی سال. سورت احقاف کی آیت و حملو فصالو سلاسون شہرہ, امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے, جیسے کہ زمخشری نے کشاف میں کہا ہے. اگر دونوں رضامندے کی کسی اور سے پلوائے تو اس کی اجازت ہے. ماں پلانا چاہتی ہے اور باپ روکتا ہے, ظلم ہے. باپ خرچہ دے رہے ہیں پھر بھی ماں نہیں مان رہی ہے, ظلم ہے. دونوں کو ظلم سے منع کیا. والوالدات یرضعن, مائیں دودھ پلائے گی, اولادہن اپنے بچوں کو, حولین کاملین دو سال پورے. اور یہاں تو دو سال میں چار ہو جاتے ہیں. لمن ارادا, یہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں, ان یتم رضا, کہ پوری کر لے مدت رضاعت. اگر درمیان میں کوئی عذر پیش آیا, بچہ بیمار ہوا, خاتون بیمار ہوئی, کوئی اور بچہ آنے لگا, دودھ بند ہو گیا, تو معاف ہے. وعلی المولود له رزقهن, اور بچے کے باپ کے ذمہ ہیں خواتین کی روزی, وکسوتهن, اور ان کے کپڑے, بالمعروف, دستور کے مطابق, جب تک وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں خرچہ یہ دے. لا تکلف نفس الا وسعها, تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی توفیق کے مطابق. یعنی خاون کم توفیق ہے تو زیادہ خرچہ نہ مانگے, خاون کے حالات درست ہیں تو خوب دے. لا تضار والدۃ بولدہا, نہ ستائی جائے ماں بچے کی وجہ سے, وہ پلانا چاہتی ہے یہ ظالم بچہ دیتا نہیں. آئے ہائے, ایسے ایسے گھرانے دیکھے ہم نے کہ طلاق ہو گئی, بچے چھین لیا اس نے, اور حکم یہ ہے کہ لڑکا 7 سال تک اور لڑکی 9 سال تک ماں کی پرورش میں رہے گی جدائی کے باوجود. اور مفتابہی قول حنفیہ کا یہ کہ لڑکا 9 سال تک اور لڑکی 12 سال تک ماں کے پاس رہے گی, جس کو حق کے خزانت کہتے فقہ میں. لا تضار والدۃ بولدہا, نہ ستائی جائے ماں بچے کی وجہ سے, ولا مولود له, سبحان اللہ, نہ وہ کہ بچہ اس کا ہے. باپ کا نام یہاں رکھا ہے مولود له, یعنی بچہ باپ ہی کا ہوگا. انسانوں میں اولاد باپ کے تابع ہوتی ہے, حیوانات میں ماں کے تابع ہوتی ہے. اب لوگ باپ کی پرواہ نہیں کرتے, امی امی امی, یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے. باپ غریب ریٹائر ہو گیا, کہتے آپ کو پتہ ہے نبت ہے, تو وہ ریٹائر 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 سن کے اس کے ٹائر پنچر ہو جاتے, ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر, ایک بات بھی کرتے ہیں دوسری غلط کرتا ہے, اس کو پاگل بنایا ہوا. کہتے آپ کو پتہ تو ہے نا, ابا تو آج کل ریٹائر ہے, مطلب یہ کہ آج کل ابا انسان نہیں. یہ جب ابا پیسوں کی مشین تھی تو ابا تھا, اور وہ مرتبان امی جو ہے وہ اسی طرح چکلی چوڑی ہے, اور وہ دن بدن مختار ہوتی جا رہی ہے. یہ غلط تعلیم ہے اور غلط تہذیب ہے بالکل. قرآن پاک کا خون کیا جا رہا ہے. اولاد کی عظمت کی جگہ باپ ہے, محبت کی جگہ ماں ہے. فتاوی عالمگیری جلد 5 میں لکھا ہے کہ عظمت کی جگہ باپ مقدم ہوگا. شادی کروں یا نہیں, باپ کا فیصلہ ہے. کہاں کروں, کس لڑکی سے کروں, ماں دیکھ کے آئے. تنخواہ لے لی, باپ کے ہاتھ میں دیں گے. فروٹ لے آیا, سبزی لے آیا, کپڑے تحفے, امی جی کے ہاتھ میں دیں. نوکری کروں یا چھوڑوں، یہ باپ فیصلہ کرے. آج جاؤں یا نہ جاؤں، اماں سے پوچھ رہی ہے. بڑے معاملات میں باپ افسر ہے، چھوٹے معاملات میں ماں ہے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 321 323 وغیرہ، حقوق والدین کے ضمن میں. اللہ، یہاں تک لکھا ہے کہ باپ اور ماں کی لڑائی میں بھی اولاد باپ کی طرف دار ہوگی. ماں کو کہے گی کہ نہیں، آپ اب والد صاحب کو جواب نہ دے، ان کو رہنے دے. والد کو سمجھائیں گے تو علیحدگی میں، یہ نہیں کہ ماں کے ساتھ مل کے اور باپ کو لمبا لمبا گرائے اور اس سے بالکل شادولہ بنا لے. ریٹائر ہو چکے. وہ قرآن میں آؤ اور بچوں کو بھیجو کہ انسان بنے. ہو عورتیں کہے گی کہ ہم تو نہیں آنے دیں گے. واہ بھائی واہ، کیا تم خدا کے فیصلے پر رضامند نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات نے عائشہ صدیقہ دے دے، ابو بکر و عمر مختار ہیں، ابو حنیف و شافیہ ان کی بیویاں امام و مجتہد ہیں. تم کس شکل سے سر اٹھائی ہوئی ہو؟ سر چڑی، سر رکھ لو. تلک حدود اللہ، عورت عورت بن کے رہے، مرد بننے کی کوشش نہ کرے، اور مرد بھی اپنی مردانگی آگے لائیں، زنانہ نہ بنے. توبہ. کہتے اوہ بڑا سخت درس ہے، پورا درس اور پکا درس، اس میں تمام مسالہ پیش آتا ہے. لا تضار والدہ تم بولدہا، یہ دیکھو ماں کو مقدم کیا کیونکہ وہ پریشان حال ہے، اس کو طلاق ہو چکی ہے. نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بچے کی وجہ سے، آئے ہائے وہ دیکھنا چاہتی ہے، یہ ظالم دیکھنے بھی نہیں دیتا. ولا مولود له بولده، اللہ. یہاں ایک خاتون نے قرآن شریف یاد کیا تھا بہت زیادہ محنت مشقت کے، پھر ایک ظالم سے اس کی شادی ہو گئی، 10 بچے اس کے ہو گئے، 10 بچوں کے بعد اس عورت کو طلاق ہو گئی. پھر ایک دفعہ ان کے والد صاحب سے میں نے پوچھا کہ ان کے حفظ کا کیا حال ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ پلر کے ساتھ ٹیک لگا رہے تھے لیکن نیچے گر گئے پیچھے. اس نے کہا جب سے وہ بچوں کی ملاقات ختم ہو گئی وہ قرآن بھول گئی، تو اس کو اپنے بھوک اور پیاس کا پتہ نہیں چلتا. ایسے ایسے ظالم اور بھیڑی ہیں دنیا میں، لعنت ہو ایسی عقل و فہم و انسانیت پر جس میں انسانیت کی قدر و منزلت کا کوئی پاس خاطر نہ ہو. یہ کیا ایمان اسلام ہے؟ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے لا تضار والدہ تم بھی ولدیا، وہ ماں کو بچے کی وجہ سے نہ ستاؤ. ولا مولود اللہ بولدہ، اور نہ بچے کے باپ کو اولاد کی وجہ سے. وعلی الوارث مثل ذلك، رشتہ دار کے لیے بھی یہی حکم ہے. فإن أرادا فصالا، اگر میاں بیوی چاہتے ہیں دودھ چھڑانا، عن تراض منهما، راضی خوشی سے دونوں کی، وتشاور باہم مشورہ ہوا، کہ اب اس وقت بچے کو دودھ پلانا ٹھیک نہیں ہے، دودھ میں فرق آ گیا، فلا جناح علیہما، کوئی وبال نہیں دونوں پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ دودھ پلاؤ اپنی اولاد کو کسی اور سے. استرضاء معنی مرضع، یعنی دائی رکھ کے، کوئی بات نہیں. لیکن اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم ادا کر چکے وہ جو مقرر کیا ہے دستور کے مطابق. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں دودھ پیا تھا، تو حضرت کا حکم تھا صحابہ کو کہ آس پاس کے قبائل پر تو جا رہے ہو لیکن حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کا بہت خیال رکھو کیونکہ وہاں میری ماں رہ رہی ہے. اور غزوہ حنین میں جب اس قبیلے کے لوگ پکڑے گئے، شکست ان کو ہو گئی اور ان کا مال پکڑا گیا، غنیمت بن گیا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کی بیٹی شیما اور ان کے والد اور یہ سب کو جرگ بنا کر کے بنو حوازن لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ آ رہی ہے تو حضرت نے افرش لہا زمین پر چادر بچھائی, پہلے سے چادر بچھائی. رضائی ماں جب وہ آ کے بیٹھ گئی تو حضرت شیما نے ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے, تو حضرت نے فرمایا کہ لا اصافح النساء, میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا. تو حضرت شیما نے کہا بل او آنے کو کہا میں تو گلے ملوں گی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا اختوں کا شیما, کہ تو آپ کی بہن ہے جو حضرت کے نمبر میں ان کے ساتھ دودھ پی چکی. حدیث میں ہے کہ حضرت باقاعدہ بغلگیر ہو گئے ان کے ساتھ. اور پھر حضرت نے تقریر کی کہ میں تو 20 دن تک تمہارا انتظار کر چکا ہوں, کوئی بھی نہیں آیا. اصل میں وہ لوگ ان کے انتظار میں تھے کہ ان کو جرگ بنا کے لے جائے. پھر حضرت نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اور ان کو کہا کہ تم ایک چیز پر رضامند ہو جاؤ, یا لوگوں کو چھڑا لو مال چھوڑ دو, یا مال لے لو لوگ. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے لوگ چھوڑ دو. آپ نے صحابہ سے گزارش کی, تمام صحابہ نے مال اور لوگ سب چھوڑ دیے. صحابہ نے عجیب نظارہ آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایسے افراد بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آداب بجا لا رہے ہیں, اور وہ ان کے رضائی ماں تھے, چند مہینے جو ان کے گھر گزار چکے تھے. اس لیے ماں کا احترام وہ کہاں ختم ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کو دین کا پتہ نہیں, بے دینی میں آ کر کے تمام ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. لیکن احترام دودھ کا ہے. اب مائیں دودھ نہیں پلاتی اور وہ ڈبوں کا دودھ پلاتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک شخص تھا, وہ ذرا بے ادب سا تھا. جب اس کی ماں غصہ ہو جاتی تھی وہ کہتی تھی میں دودھ نہیں بخشوں گی, تو ایک دن وہ دانش کمپنی کا ڈبہ اٹھا لایا. کہا کیا چیز نہیں بخشے گا؟ کہا یہ ماں ہے, یہ میری امی, اس نے یہ پلایا آپ نے. اور گائے تو وہاں افریقہ میں پلی بڑی ہے, اس نے دودھ دیا, آپ نے کب پلایا تھا؟ ہاں اغم ہوتا ہو اداف ہو ماں نے خود گرمی پہ اس کو لکھا کر لڑا کری وہاں تھا. وہ ماں خدا تعالی نے چھاتی میں دودھ اس لیے پیدا کیا کہ آپ پلائے. نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جو عورت طبعاً یا تہذیباً بچے کو دودھ پلانا معیوب سمجھتی ہے, وہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لے, وہ مسلمان نہیں, وہ قرآن پاک کی مکذبہ ہے. اللہ فرماتے والوالدات یرضعن, ماں بچے کو دودھ پلائے گی اور ایک دو دن نہیں اور حولین ہی کامل ہے, 2 سال تک چھاتی کے ساتھ لپیٹ کے رکھو. اس لیے چند مہینے بعد پھر وہ ماں کے ہوتے ہی نہیں, بس وہ کہیں سے شادی ہو گئی ہے. وہ اکوڑا خٹک میں شخص کا شماس نام کا, شماس گل نام کا, شماس کہتے تھے اسے. اکوڑے کی زبان اصل جو ہے وہ ہنکو ہے. تو لوگوں نے کہا شماس شادی نہ کر سکا, شادی کر کے وقت کی کر سکا. جو بھی اسے کہتے شادی نہیں کرتے کا کر کے پھر کیا ہوگا؟ خدا کا کرنا یہ تھا کہ شماس بھی شک کی شادی ہو گئی. اب شماس جو ڈولی کے ساتھ اندر گیا ہے نا تو 20 دن تک باہر نہیں آیا. وہ لوگوں نے کہا وہ شماس نہیں آ رہا ہے. پھر بڑی مشکلوں سے شماس کو باہر نکالا. کہ شماس باہر نہ آسی کا باہر آ کے ورک کی کرسی, وہی ورک کی کرسی پہلے بھی تو اور اب بھی ورک کی کرسی, باہر آ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو شماس گل پھر بیوی کے ہو جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتا ہے بالکل. دونوں کا نظام ہے. ماں باپ ادب و تہذیب میں سب سے آگے ہیں, اور بیوی کے حقوق سر آنکھوں پر. لہن نفقہ والکسوہ والسکنا, روٹی کپڑا مکان. جو پیپل پارٹی پورے پاکستان کو دینا چاہتی تھی وہ ایک خاون بیوی کو دے رہا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وعلموا, جان لو. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. والذین یتوفون منکم, وہ لوگ جو مر جاتے ہیں تم میں. ویذرون ازواجن, چھوڑتے ہیں بیویوں کو. یتربصن بانفسہن, انتظار کرے گی وہ اپنے بارے میں ہر بات آشورے. وعشرہ, 4 ماہ 10 دن. عدت الوفات ہے 4 ماہ 10 دن.
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ جب وہ پہنچے اپنی عدتوں کو فلا جناح علیکم کوئی وبال نہیں تم پر فیما فعلنا کہ وہ کچھ کر گزرے فی انفسهن اپنے بارے میں بالمعروف اور اس کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. خاوند جب مرا تو 4 ماہ 10 دن تک عورت انتظار کرے گی اور اس درمیان میں جب وہ سوگ میں ہے تو نہ نیا کپڑا پہنے گی نہ پودر سرخی لگائے گی نہ سر میں تیل و آنکھوں میں سرما ڈالے گی اور نہ کہیں آئے گی جائے گی بلا ضرورت کے عدت گزار رہی ہے. خاوند جیسی عظمت درمیان سے ہٹی ہے اس کا سوگ منا رہی ہے. جب 4 ماہ 10 دن گزر گئے اب اس کو اجازت ہے شادی کر لے نہ کرے. لیکن اگر خاتون حاملہ ہے تو جب تک بچے پیدا نہیں ہوا ہے اس وقت تک عدت رہے گی. اگر بچہ 9 مہینے بعد پیدا ہوا تو 9 مہینے کی عدت ہو گئی اور اگر بچہ خاون کے مرنے کے اگلے دن پیدا ہوا تو 4 مہینے 10 دن ختم ہو گیا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَزَانَ حَمْلَهُنَّ سورة طلاق میں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کوئی اعتراض نہیں تم پر فیما عَرَّضْتُمْ بِهِ وہ جو تم نے پیشکش کی من خطبت النساء خواتین کے پیغام نکاح میں سے او اکننتم فی انفسکم یا تم نے چھپا کی رکھی بات اپنے دل میں عدت گزرنے کے بعد پیغام بھیجو یا دل میں رکھو. علم اللہ واللہ جانتے ہیں انکم ستذکرونہن کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان کے ساتھ وعدے نہ کرو چوری چھپ کے الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم کہو بات دستور کے مطابق. اللہ یعنی عدت کے دوران جب وہ خاون کا سوگ منا رہی ہے اور اس کے لیے نکاح جائز نہیں ہے تو کوئی نکاح کی پیشکش نہ کرے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور ارادہ نہ کرو پختہ نکاح کا حتی یبلغ الکتاب اجلا یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے ٹھکانے کو. وَعَلَمُوا جَانْ لُوَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ بے شک اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے. فَحْذَرُوا کھل کر کہنے سے بچو. وَعَلَمُوا جَانْ لُوَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ بخشنے والے اور بردبار ہے. فرمایا کہ کھل کر مت کہو نہ تم وعدے کرو ایسی گول مول سی بات کہو. مثالیں اس کی آئی کہ انت نافقہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر آسرے کے نہیں چھوڑے گا. اس قسم کی کوئی بات کہ وہ دور جا کے شادی پر دلالت کرے براہ راست نہ ہو کیونکہ یہ دلازاری کی بات ہے کہ اس کے لیے اجازت نہیں ہے وہ خاون کے غم میں ہیں اور آپ ادھر سے شادی کی پیشکشیں کر رہے ہیں. لا جناح علیکم کوئی اعتراض نہیں تم پر ان طلقتم النساء یہ کہ تم طلاق دو عورتوں کو ما لم تمسوہن جب تک تم نے ان کو چھوا تک نہیں او تفرضوا لهن فریضا یا مقرر بھی نہیں کیا ان کے لیے مہر. لم تمسوہن لم تفرضوا لهن ایک ایسی عورت کو آپ نے طلاق دی کہ اس کے مہر کا بھی فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا تو ایسی صورت میں جب کوئی مہر مقرر ہی نہیں ہے فمتعوہن تو ان کو فائدہ دو یعنی ایک جوڑا دے دو. علی الموسی قدرہ توفیق والا اپنی توفیق سے دے. وَعَلَى الْمُقْتَدِي
کر کے نماز بھول نہ جاؤ. شادی کے بکھیڑوں میں لوگ نماز بھول جاتے ہیں. اللہ نے تاکید کی حافظوا علی الصلوات, نگاہبانی کرو تمام نمازوں کی, یعنی نماز وقت پر پڑھو, پوری پڑھو, سنت مستحب سمیت پڑھو, ہمیشہ پڑھو, دل جمی سے پڑھو. والصلاۃ الوسطی, اور درمیانی نماز کی. اکثر صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ مراد نماز عصر ہے. وقوموا للہ قانتین, اور کھڑے ہو جو اللہ کے لیے تابعدار. فإن خفتم, اگر تمہیں خوف ہوا نماز پڑھ نہیں سکتے زمین پر, فرجالن فرجالن پسپا پیادہ, فرجالن یہ راجل کی جمع ہے, اور رکبانا یا سواری کی حالت میں, لیکن معاشین نماز نہیں ہوتی. فإذا امنتم, جب تم امن سے ہوئے, فاذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو یا نماز پڑھو, کما علمکم, جیسے سکھا چکا تھا تم کو, ما لم تکونوا تعلمون, جب کہ تم جانتے نہیں تھے. اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ چونکہ 7 سال تک شافی تھے, بعد میں حنفی ہوئے, اور سابق مذہب کا اثر انسان پر ہوتا ہے, اس جگہ لکھتے ہیں ولو انصفت لقلت ان الآية ما شاءت, میں نے اس کے اوپر لکھ دیا وہذا دلیل لیس لہذہ المسألۃ بکافی ولا بالشافعی, کیونکہ ابو بکر ابن العربی مالکی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ حنفیہ کا موقف کہ معاشین چلتے چلتے نماز نہیں ہو سکتی, یہ مؤید ہے بالکتاب والسنہ. والذین یتوفون منکم, وہ لوگ جو فوت ہو, باقی صلاۃ خوف کی تشریح انشاءاللہ آگے آ رہی ہے آل عمران میں. والذین یتوفون منکم, اور وہ لوگ جو مر جاتے ہیں تم میں سے, ویذرون ازواجن, اور چھوڑ دیتے بیویوں کو, وصیت لازواجہم, وصیت کرے بیویوں کے حق میں, متاع الی الحول, فائدے دینے ان کو سال تک, غیر اخراج, گھر سے نہ نکالی جائے. اس وقت تک عدت نہیں آئی تھی تو یہ حکم تھا, جب عدت آ گئی تو یہ منسوخ ہو گئی. فَإِنْ خَرَجْنَا, پس اگر وہ نکلی, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, نہیں ہے تم پر کوئی وبال, فیما فعلن فی انفسهن من معروف, وہ جو کر گزری اپنے بارے میں دستور کے مطابق, واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب اور حکمت والے. حکیمانہ فیصلہ ہے کہ اس کے بعد یہ منسوخ کر کے دوسری آیت دے دی, 4 مہینے 10 دن والی. وللمطلقات متاع بالمعروف, تمام طلاق شدہ عورتوں کو فائدہ دینا ہے دستور کے مطابق, لیکن جس کا مہر نہیں تھا اس کو جوڑا دینا واجب ہے, اور بقیوں کو جوڑے دینا مستحب ہے. حقا للمتقین, یہ لازم ہے, یعنی حق ہے پرہیزگاری کا, پرہیزگاروں کو کرنا چاہیے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اس طرح بیان فرماتے اللہ تم کو آیتیں تاکہ تم عقل سے کام لو. ان احکام کے بعد گزشتہ امتوں کی یاداشت, جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی, اور ان یاداشتیں گزشتہ احکام کے تابعداری کی تاکید مقصود ہے. الم تر الی الذین خرجوا, آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے, من دیارہم, اپنے گھروں سے. امام حاکم نے مستدرک میں سعید ابن جبیر عن ابن عباس نقل کیا ہے کہ 4,000 آدمی تھے. ابن ابی حاتم نے اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ 4,000 تھے. جس ملک میں کے تھے اس کا نام تھا دراوردان. ابن جریر نے سودی سے نقل کیا ہے کہ یہ 30,000 کے قریب تھے, یعنی 4,000 مرد ہوں گے, بقی عورتیں اور بچے ہوں گے. ابن عباس سے ابن جریر نے ایک روایت 40,000 کی نقل کی. آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے, وہم الوفن, وہ ہزاروں تھے,
حضر الموت، موت سے ڈرتے تھے.
پیغمبر نے ان کو کہا جہاد میں نکلو، سب باہر آئے ہاتھ اٹھائے کہ ہم نہیں کر سکتے.
یہ جہاد تو شان محمدی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم.
فقال لهم اللہ موتوا، فرمایا ان سے اللہ نے مر جاؤ. جو ڈرتا ہے کہتے ہیں ان کو والے جو ڈر سے وہی مرسی، جو ڈر سی وہی مرسی. نڈر آدمی ہمیشہ بادشاہ رہتا ہے، اور بزدل روزانہ ادھر سے کلیشن کو ادھر سے کلیشن کو. بابا اس سے کون بچ سکتا ہے؟ مولانا غلام اللہ خان نے ہتے اپنی موت مرے، حضرت بنوری نے ہتے اپنی موت مرے، مفتی محمود نے ہتے اپنی موت مرے، مفتی ولی احسن، مفتی احمد الرحمان، مفتی محمد شفیع، سارے نے ہتے. اور مسلح کو دیکھو، جتنے مسلح تھے وہ سارے کے سارے چیر پاڑ دیے گئے. وہ بھی ہمارے نقصان ہوا ہے، لیکن اسلحہ بچانے کا ذریعہ نہیں ہے. اور یہ تو اسلحہ کے ذریعے ہمارے سامنے نمائش کر دے، اسلحہ باہر کڑا کر تو اندر کائے کے لیے لا رہے بھائی. نہ دئی کڑی سے جی رہی ہے ری گئی ماں تو داؤ آئی دس ماں والے نے مر گئی خلق. موت برحق ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے. جو گولی ہمارے لیے بنی ہے، اوہو اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مولانا محمد بنوری اپنے گھر کے اندر ذبح کیا گیا. حفاظت تو صرف خدا کی طرف سے، ہتھیار کا استعمال واجب ہے سر آنکھوں پر، مگر طریقے سے. فقال لهم اللہ موتوا، فرمایا ان سے اللہ نے مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر نبی کی دعا سے زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، جب موت آئی رہی ہے تو لہذا قتال کرو اللہ کے راستے میں. وعلموا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں. حضرت حسین کا شعر ہے، اذا کانت الابدان للموت انشئت، اذا کانت الابدان للموت انشئت، جب یہ جسم اور بدن مرنے کے لیے پیدا کیے گئے. فقط نمر مسلم بالسیف واللہ افضل، پھر مسلمان کا قتل ہو جانا شہید ہونا بہت بہتر ہے. آئے ہائے توے چمرن وے شہید شیخ و پکور کے وائے، دغس نشی پا میدان باند کبان منسا. وقاتلو فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں. والمو، جان لو، ان اللہ سمیع علیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو دے اللہ کو قرضہ قرضہ بہت بہتر. جو مال دین پر خرچ ہو جائے وہ بہترین مال ہے. جو مال علم پر خرچ ہو جائے، قرآن پر خرچ ہو جائے، وہ قرض حسنہ ہے، بہترین بدلہ ملے گا. حسن بصری کہتے ہیں قرض حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مانگے ایسے ہی دے، ایسا نہیں کہ اس کے بیخ بنیاد نکال کے کر دے. ایسا دے کہ یہ نیت ہو کہ دے دیا تو لے لوں گا، اور نہیں دیا تو نہیں لوں گا. بلا تو کہ قرضہ ان کے ندامیت جو کر کا واپس کہیں نا. وہ ایک آدمی کسی کو قرض دے رہا تھا 100 روپے، تو اس نے اس کے ساتھ ایک پتھر بھی دیا. کہ یہ پتھر کیوں دے رہے؟ کہ یہی اپنا قرضہ جب میں مانگوں گا نا تو آپ کو بہت غصہ آئے گا، تو ادھر ادھر کیا ڈھونڈنے کے، یہ پتھر تیار رکھو، اسی سے مجھے مارو. القرض مقراض المحبہ، جب دوستی ختم کرنی ہے تو قرضہ دو، جب دوستی رکھنی ہے تو قرضہ دو، لیکن دل میں یہ سوچو کہ اگر دے دیا تو لے لوں گا، نہیں دیا تو پوچھوں گا. لیکن ڈال ملیانو کار قرضہ بغواری یار، بس تیار رکھو خاں دونوں ایسی بچی سی، جب منت لگتا ہے جلدی مکاؤ جانا، خیر دے جانا.
قرضخوا خو چې اکلي نه دی وختې د قرضدار خو د مقرض ښځه یې ده دې نه نه خبره
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض عمدہ حسنا یعنی احسن علوم میں خرچ کرو تلمیح لفظی ویضاعفہ له اضعافا کثیرا پس بڑا دے گا اس کے لیے بڑا کر چند در چند بغیر چندے کے چند در چند سات سو تک تو ہے ہی اور اگر تبلیغ والوں کی مشین میں دے دیا وہ بہت زبردست ہے 49 کروڑ ہو جائے گا 72 لاکھ حورے ساتھ آ جائیں گی واللہ یقبض ویبسط اللہ کھینچتا بھی ہے کھولتا بھی
بعضوں کا رزق تنگ ہے بعضوں کا کھلا ہے
وإليه ترجعون اسی کی طرف پسپا کیے جاؤ گے
علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان کے اندر اس جگہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازہ پڑھنے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنازہ فوراً پڑھے تدفین کا انتظار نہ کرے اور نکلے یہاں عذاب آ رہا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو ساتھ کر دیا اور جنازہ پڑھ کے وہاں سے بھاگ دے شروع کر دیا 4-5 دن گزر گئے کوئی عذاب نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانو کے حضور پوچھا کہ باری تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن وہاں کے تمام باشندوں نے ایک ایک روٹی پکی ہوئی روٹیوں میں سے باہر مسکینوں کو فوراً خیرات کرنا شروع کر دیا جس سرزمین پر انفاق اور صدقہ ہو وہاں میرا عذاب نہیں آ سکتا ہے واپس کرنا پڑا ہوگا ہائے ہائے ان الصدقۃ لترد البلاء فیضاعف له اضعافا کثیرا والله یقبض ویبسط الیہ ترجعون الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ آیا آپ نے دیکھا نہیں سرداروں کو اسرائیلیوں میں سے حضرت موسیٰ کے بعد ملا درباریوں کو سرداروں کو ملا یملو کے معنی بھرنا ہر وقت بادشاہ کا کمرہ بادشاہ کا حال بادشاہ کا دارالخلافہ ان سے کچا کچ بھرا رہتا ہے ملا الم تر الی الملا آپ نے دیکھا نہیں وڈیروں کو چودھریوں کو خوانین کو من بنی اسرائیل اسرائیلیوں میں سے حضرت موسیٰ کے بعد اذ قالوا لنبی اللہم جب انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے اس وقت کے پیغمبر سے حضرت شمویل علیہ السلام اللہ بات کہتے ہیں کہ اس کا نام سمعون تھا سمعون کیونکہ ان کی والدہ کا بچہ نہیں تھا دعائیں بہت مانگی اللہ نے بیٹا دیا تو نام رکھا سمعون یعنی اللہ نے ہماری سن لی بات کہتے ہیں کہ یہ شمویل اور حزقیل پیغمبر دونوں ایک تھے کرمانی نے عجائب میں اور ابن عساکر تاریخ میں لکھا ہے کہ حزقیل ہوا شمویل بخت نصر نے ان کو تخت و تاراج کر کے سب کچھ چھین لیا تھے بیت المقدس اور وہاں کے تمام عظمتیں اور تبرکات اور پھر جالوت مسلط کا بہت ظالم بادشاہ تو ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے کہا ابعث لنا ملکاً مقرر کیجیے ہمارے لیے کمانڈر ان چیف امیر الجیوش نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم قتال کریں اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں شوق آ گیا ان کو غصہ آ گیا قال هل اسیتم ان کتب علیکم القتال ولا تقاتلوا فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فرض ہو جائے تم پر قتال پھر نہ لڑو قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ کہنے لگے کیسے ہم نہیں لڑیں گے اللہ کے راستے میں وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا حالانکہ ہم کو نکالا گیا اپنے وطن سے اپنے بیٹوں سے نسل اتنا سب ہمارا تباہ ہو گیا اللہ نے کہا بہت اچھا. فلما کتب علیہم القتال, جب فرض کیا گیا ان پر جہاد, تولوا, مڑ گئے کہ نہیں جی بہت مشکل ہے, موسم صحیح نہیں ہے, دشمن بہت زیادہ ہے. الا قلیلا منہم, تھوڑے سے رہ گئے ان میں, مجاہدین تھوڑے ہی ہوتے ہیں, سب نہیں ہوتے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ جانتے ہیں ان بے انصافوں کو. وقال لهم نبیهم, کہا ان سے پیغمبر نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, بے شک اللہ ہی نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو جرنیل. طالوت ایک صالح انسان تھا, تقوادار, عابد, زاہد, متبع اپنے پیغمبر کی سنت کے. قالوا انا یکون له الملک علینا, کہاں سے حکومت ہوگی اس کی ہمارے پر, یعنی یہ کیسے با اختیار کمانڈر ہوگا. ونحن حق بالملک منہ, ہم زیادہ حقدار ہیں ملک چلانے کے اس سے. ولم یوت سعۃ من المال, اور نہیں دی گئی اس کو کشائش مال کی, کوئی بڑا مالدار بھی نہیں ہے, ہم کیوں نہیں بنے کمانڈر. اختلافات. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, پہلے فرمایا ابعث لکم, تمہارے لیے, جب نہیں مانے پیغمبر نے کہا یہی ہے اللہ نے مقرر کیا, تم چاہو یا نہ چاہو. پیغمبر بھی اپنے فیصلوں میں اٹل ہوتے. فرمایا بے شک اللہ نے چنا اس کو تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور بڑھا دیا اس کو طاقت دے کر علم اور جسم کی. مولانا فضل الرحمان ہے, جسمن اور علمن, میں بہترین عالم بھی ہے, یہ بھی یاد رکھنا, بصیر قسم کے عالم, سمجھدار, باصلاحیت. ان اللہ اصطفا علیکم, بے شک اللہ نے چنا ہے اس کو تم پر. وزادہ, اور بڑھا دیا ہے اس کو, بسطۃً, کشائش, وسعت, صحت, فی العلم والجسم, جہاد کے لیے مال کے علاوہ علم اور جسم کی زیادہ ضرورت ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ دیتا ہے اختیارات اور ملک جس کو چاہے. واللہ واسع علیم, اللہ کے علوم وسیع. وقال لهم نبیہم, کہا ان سے پیغمبر نے, ان آیت ملکہ, ہی بے شک نشانی اس کے اختیارات کی, ایاتیکم التابوت, کہ آئے گا تمہارے ہاں صندوق, فیہ سکینتم من ربکم, اس میں اطمینان ہوگا تمہارے رب کے ہاں سے. وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور بقیہ چیزیں جو چھوڑ مرے ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون کے خاندان. کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت ہارون کی پگڑی اس بکس میں رکھی تھی, یہ جالوتی لے کے گئے تھے, لیکن اب جب مسلمانوں کے فتح کے دن آئے تو ان کے ہاں امراض پھیل گئے. لوگوں نے ان سے کہا یہ مقدس صندوق کے اعلیٰ تبرکات ہے, یہ واپس کرو, اس کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آئی. انہوں نے بیل گاڑی میں رکھا, بیل گاڑی چلائی, آگے فرشتوں نے ہانکائی اور طالوت والوں نے لے لی. تبرکات کا مسئلہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیلن ہوگا. تحمل الملائکہ, اس کو اٹھا لائیں گے فرشتے. ان فی ذلک لآیت لکم, بے شک اس میں نشانی تمہارے لیے. ان کنتم مومنین, اگر ہو تم ایمان والے. نشانی آ گئی, طالوت جرنیل مقرر ہوئے. فلما فصل طالوت بالجنود, جس وقت روانہ ہو گئے طالوت لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلے میں, جالوت کے مقابلے میں طالوت. دہلی میں ایک بدعتی تھا, اس کا نام تھا دیدار علی, اور اس نے کتاب لکھی تھی کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے. تو مولانا انور شاہ صاحب نے جواب لکھا, السہم المصیب فی مسئلہ علم غیب. اور ایک امام تھا وہاں گلزار علی, ایسے عام سا حضرت نے اس کو کہا اپنی طرف سے چاپو, گلزار علی بجواب دلدار علی, سرفراز خان بجواب احمد رضا خان. فلما فصل طالوت بالجنود, جس وقت روانہ ہو گئے طالوت لشکر لے کر. قال فرمایا, ان اللہ مبتلیکم بنہر, فرمایا بے شک اللہ آزمانے والے ہیں تم کو نہر سے. ایک پانی کی نہر آئے گی, مجاہدین کو تلقین کی کہ سفر زیادہ ہے, زیادہ پانی نہ پینا, بس ایک ایک چلو بھر کی پی لو کافی ہے. کیونکہ اگر آدمی زیادہ پانی پیے او پانی پی رہے تو وہ سنڈا کرا کے کیا پڑے گا, وہ تو آہستہ آہستہ کپیاں رکھے گا, تو یہ میدان میں کیا نکلے گا. مجاہد کے یہ بھی فرائض ہے کہ قلیل الرزق ہو, قلیل الطعم والشرب ہو. فمن شرب منه, جس نے اس میں سے پی لیا یعنی رچ کے, فلیس منی, وہ نہیں رہ سکے گا میرے ساتھ. ومن لم يطعمه, اور جس نے اس میں سے چکا نہیں, فإنه مني, پس وہ میرا ہی ہوگا. الا من اغترفا, مگر جس نے بھرا چلو, غرفتان ایک ہی چلو, بیدی ہی ایک ہاتھ کا, ایک ہاتھ میں پانی لے تو یہ چلو ہے اور دونوں ملایا تو اس کو کہتے لپ لپ لپ, اس کو لپ کہتے ہیں, یعنی لب بھر بھر کے نہ پیو, چلو میں پیو تو تھوڑا سا آتا ہے نا, ایک آدھ چلو پیو چلو. فشریبو منہو, پی لیا انہوں نے, الا قلیلا منہو, مگر تھوڑے رہ گئے. جب نہر آ گئے یہ امتحان بھول گئے, سب ٹوٹ پڑے, منہ پانی کے اندر دے دیا, دبا دب پی رہا ہے. جب ادھر ہو گئے تو چل نہیں سکتے, اللہ قتل نہ لیا جانو تو ہم تو چل نہیں سکتے, لڑیں گے کیسے. علما جا وزا, جس وقت آگے بڑھ گئے حضرت اس نہر سے, ہوا وہ طالوت, والذین آمنوا ما, اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے, قالوا, کہنے لگے, وہ پیٹ بھر کے پانی پینے والے, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده, طاقت ہی نہیں ہم میں آج جالوت اس کے لشکر سے لڑنے کی, زیادہ کھاؤ گے پیو گے تو یہاں چلو گا. قال الذین, کہنے لگے وہ لوگ, یظنون, جو عقیدہ رکھتے تھے, ظن بمانے علم و یقین کے, انہم ملاقوا اللہ, کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, تم نہ لڑو ہم جا رہے ہیں. کم من فئة قلیلة, کتنی دفعہ چھوٹی جماعت, غلبت فئة کثیرة, غالب آ چکی ہیں امبو بڑے پر, بإذن اللہ, اللہ کے حکم. نصرت اور فتح ہمیشہ قلت کی ہوتی, صحابہ جب قلیل تھے تو آسانی سے فتح ہوتی تھی, جب حنین و تبوک میں بڑھ گئے تھے تو مشکلات پیش آ گئی, جب ہندوستان میں مٹھی بھر مسلمان تھے تو برما اور رنگون سے کاشغر و غزنی تک حکومت کی, اور جب ہندوستان کے اندر کروڑوں تک مسلمان پہنچ گئے تو روزانہ بھیڑ بکریوں کی طرح مولی اور گاجروں کی طرح ذبح کیا جا رہا. کثرت کبھی فائدہ نہیں دیتی. واللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں یعنی جمنے والوں کے ساتھ ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنوده, جس وقت آگے بڑھے یعنی سامنے آئے, برزوا سامنے آئے, جالوت اس کے لشکر کے مقابلے میں, قالوا, کہنے لگے, یہ مسلمان مجاہدین 313 تھے, تعداد عددهم عدد اہل بدر, ربنا افرغ علینا صبرا, اے پروردگار ڈال ہم پر استقامت, وثبت اقدامنا, اور پکے کر ہمارے پیر, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور مدد کیجیے ہماری کافر لوگوں کے مقابلے میں. حدیث شریف میں ایک دعا پڑھ رہا تھا, ربنا افرغ علینا صبرا, حضرت ناراض ہوئے, فرمایا سألت اللہ البلاء سل العافیہ, بغیر کسی وجہ کے صبر کی دعا کرتے ہو, صبر سے پہلے تو مصیبت آئے گی, جلدی عافیت کی دعا کر. بعض ائمہ, ربنا افرغ علینا صبرا, یعنی خدایا مجھے اس قوم سمیت تباہ و فرما, یہی تو کہہ رہے, اور کیا کہہ رہے, کیا تباہی اس پر آئی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, ایک امام احمق الذی, ربنا وبعثیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ انک لا برحمتک یا ارحم الراحمین. میں نے کہا مرزائی ہونا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ فہزموہم باذن اللہ, پس شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے, تھوڑے سے 313 سپاہیوں نے طالوت کی امارت میں حضرت شموئیل حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بڑے لشکر جرار جالوتیوں کو شکست دی. وقتل داؤد جالوتا, اور قتل کیا حضرت داؤد نے جالوت کو. واتاہ اللہ الملک والحکمت, اور اللہ نے دے دی ملک اور حکمت حضرت داؤد کو. وعلمہ مما یشاء, اور علوم دیے جو چاہے. کہتے ہیں کہ حضرت طالوت کو اطلاع آئی بذریعہ وحی نبی,
کہ ان کا ایک فوجی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے جو آگے بہت بڑا پیغمبر ہونے والا ہے داؤد علیہ السلام. وہ چھوٹے بھی تھے اور عام کو بھی امی تکلیف تھی، لیکن حکم آیا کہ ان کو لے آئے. وہ جب لائے گئے تو انہوں نے مچھوں جو ہوتا ہے نا اس میں وہ تیر ڈالا، اور وہ جو چلایا تو سیدھا جالوت کا اثر جہاں تخت پر بیٹھا تھا اس میں گھس گیا. جب جالوت مردار ہو گیا تو طالوت امیر المومنین بن گیا. اور بعض کو بعض پر، یہ تو اللہ کی عادت ہے، کافر اور مشرکوں کو ختم کر کے موحدین کو راج دے دیتے. لفسدت الارض، زمین میں کہرام مچ جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر، عالمین پر. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھتے ہیں آپ پر برحق. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ بڑے پیغمبروں میں سے ہیں. کل انشاءاللہ ان کے ربوت اور مرسلین کے فروق عرض کریں گے. وآخر دعوانا
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے. قرآن اور فرقان کے فروق، طبقات تفسیر، تفسیری مقامات، نزول قرآن کے وقت ماحولیات، کے چار قسم کے کفار مخاطب ہے، یہود نصارہ، منافقین مشرکین. شرک کی اولاً قسمیں اعتقادی اور فعلی. اعتقادی کی چار قسمیں، فی العلم، فی الدعاء، فی التصرف، فی العبادت، اور فعلی نزول لغیر اللہ اور محرمات العباد، اوہام اور مرسومات جسے ہم نے کہا. قرآن کریم اس بات کرتا ہے اللہ کی وحدت کا، اور نفی کرتا ہے ہر قسم کے شرک کا. اسی طرح قرآن اس بات کر رہا ہے رسالت کا اور ایمان بالآخرت کا. سورت فاتحہ میں اللہ بزرگ و برتر کی جلالت شان یعنی وحدانیت مقامات الوہیت کے ساتھ بیان ہوئی تھی. عبادت اور استعانت، دعا اور تعین مسلک، اور ذکر الموافق اور مخالف اس میں موجود. سورت بقرہ مصدر ہوئی حروف مقطعات پر، جن کا معنی متعین سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ابتدائی اوصاف مومنین کے خمسہ بیان ہوئے، اور کفار کی مذمت آیتین میں کی گئی، اور ایک رکوع یعنی 10 نشانی اور 2 مثالیں منافقوں کی بیان کی. تو سورت کا مقصد بیان ہونے لگا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس کی 5 دلیلیں بیان فرمائی، خلقا وجعلا وانزلا واخرجا، اور اس پر نتیجہ متفرق کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس بات رسالت کے لیے تحدید فرمائی گئی اور قرآن کا اعجاز بتایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بے بسی پر ان کو وعید شدید سنائی موافقین مومنین کے لیے، وبشر الذین آمنوا بشارت آ گئی، اور مخالفین کے لیے، واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا. خطابات عامہ شروع ہو گئی. پہلا خطاب، تم نہیں تھے اللہ نے پیدا کیا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. دوسرا خطاب، روئے زمین کی ہر چیز تو تمہارے لیے پیدا کی گئی، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تیسرا خطاب، تمہارے اب حضرت آدم کے لیے ملائک سے سجدہ کرایا، قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم. اور چوتھا خطاب، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی. تو خطابات خاصہ شروع ہو گئی ثلاثہ، یا بنی اسرائیل کے عنوان سے کیونکہ روئے زمین کی معزز قوم بنی اسرائیل تھی. پہلے خطاب میں 5 نعمتیں اور 2 نقمتیں ہیں، ان کو ہم نے کہا تھا نعم مجملہ کا بیان. دوسرے خطاب میں 10 نعمتیں ہیں اور 3 نقمتیں ہیں، ان کو ہم نے کہا تھا نعم مفصلہ. اور تیسری مرتبہ یا بنی اسرائیل میں نعم مدللہ کا بیان ہے، تاریخ کعبہ، تعمیر کعبہ، تکمیل کعبہ، مؤسس کعبہ، آداب کعبہ، احکام کعبہ، امام کعبہ، اور فخر الانبیاء جن کی عزت اور توقیر کعبے کا ایک اعجاز ہے، ان کی بعثت کا واقعہ، اور اس ملت اور دین کی بنیاد، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اس پر تفریحاً انبیاء سابقین کے عقائد، نعبد الہک و الہ آبائک الہا واحدا. چونکہ ابتدائی 100 آیتوں میں توحید کا مسئلہ بیان ہو رہا تھا، جس پر ایمان بالآخرت متفرع تھا، 101 سے رسالت کا مسئلہ شروع ہوا اور ان کے مشہور شبہات، یہ کیسے پیغمبر بنی اسرائیل جو اہل کتاب ہے وہ نہیں جانتے، فرمایا انہوں نے کتاب پس پشت ڈالی ہے، کأنہم لا یعلمون، آج وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ پیغمبر برحق کیوں کر رہے، یہ تو اپنی مجلسوں میں جادوگروں کا ذکر کرتے ہیں جیسے سلیمان علیہ السلام کا. جواب، وہ اللہ کے معصوم مرسل تھے، ان کی طرف سحر کا انتساب تہامین و کذابین کا شیوا ہے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یہ پیغمبر کیسے ہیں، الفاظ موہوم استعمال کر رہے ہیں. جواب، اس سے منع آیا ہے، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. نبوت حق کیسے ہو سکتی ہے، آج ایک فیصلہ ہے کل دوسرا آتا ہے. جواب، ناسخ و منسوخ قرآن کے علوم میں سے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ لا کل شیء قدیر. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا کہ یہود اور نصارہ اپنے سوا کسی کو جنتی نہیں مانتے. جواب, یہ ان کا دعویٰ بلا دلیل ہے. تلک امانیو فاتو برہانکم ان کنتم صادقین. ایک شبہ نبوت پر انہوں نے یہ کیا کہ یہ تو کعبہ سے نکال دیے گئے اور ان کے رفقا کو مکہ سے نکال دیا گیا, ایسی صورت میں نبی برحق کیسے ہیں؟ جواب, مسجد الحرام کے اصل حقدار یہ ہے, ان کو نکالنا ظالمین کی دست درازی ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبروں نے کہا تھا کہ کسی اور کو نہ مانے. جواب, حضرت ابراہیم نے تو آپ کے تشریف آوری کی دعا فرمائی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی برحق اس لیے نہیں کہ ملت ابراہیمی کے خلاف کر دے. جواب, حضرت ابراہیم کی ملت تو حق ہے, اس کا اتباع سب سے زیادہ یہ پیغمبر کرتے ہیں, جو اسے چھوڑے وہ تو بیوقوف ہی ہو سکتا ہے. اور پھر ملت ابراہیمی کی تفصیل کہ وہ توحید کا پلیٹ فارم تھا. انہوں نے اور ان کے پوتے حضرت یعقوب نے اور ان کے بیٹوں اور آل و اولاد نے اسی کی وصیت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک شبہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان مسلمانوں کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہے. جواب, صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, ہم توحید کے رنگ میں رنگے گئے ہیں, ایسا کوئی اور رنگ دنیا میں نہیں ہے. اور اس رنگ کی تفصیل فرمائی. ایک اشکال انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلے یہ بیت المقدس کی نمازیں پڑھتے تھے, اب پھر کعبے کی طرف ہو گئے. جواب, یہ اعتراض احمقوں کا کام ہے, کیونکہ میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل جب جانتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں؟ جواب, ان میں سے حق پرستوں کی جماعت مان رہی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم, اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. ایک صبح انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ پیغمبر میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں. جواب, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ایک آخری شبہ ان کا یہ تھا کہ یہ صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں, حالانکہ صفا و مروہ دو بت تھے. جواب, صفا اور مروہ قدرت کی دلیلیں ہیں. ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. ان تمام مسائل جو نبوت کے لیے بطور شبہات کے استعمال کیے, ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جو دین چھپاتے ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ایسے لوگوں پر لعنت ہو جو حق چھپاتے ہیں. جب یہ مضامین مکمل ہو گئے تو وہ تیسرا موضوع شروع ہوا جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں, اور مجاہد کے دس اوصاف تربیت کے لیے اور تمرین کے لیے اور اس کی ٹریننگ کے لیے پانچ اعتقادی اور پانچ عملی بیان فرمائے. ملک کو درست رکھنے کے لیے سیاست المدنیہ کے طور پر چار قوانین ذکر فرمائے. قصاص لے لو, ظلم نہیں ہونے دو, مال بقاعدہ شریعت تقسیم کر لو, وصیت کا احترام کرو. ملک و ملت کے لیے پیش آنے والے مصائب پر خندہ پیشانی سے استقامت اختیار کر لو, روزہ رکھو, حلال کھاؤ اور حرام سے ہر طرح بچو, اور لوگوں کو بچاؤ. رشوت ستانی کا خیال رکھو کہ یہ قطن ملک میں رواج نہ پائے. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ 18 قوانین ذکر فرمائے: جہاد، انفاق، طلاق، رضاعت، ایلا، متا، صلات، صلات سفر، 18 کے قریب ایمان، کفارہ ایمان، حکم ایمان. اس کو کہتے ہیں تدبیر المنزل، گھر کی آباد کاری، خانہ سازی کے احکام. اور یہ پھر علماء میں پھیل گئے مختلف موضوعات کے رنگ میں. مثلا کتاب التوحید اور الاعتصام بالکتاب والسنۃ بخاری نے، ترمذی نے، ابن ماجہ نے، نسائی نے، صاحب مشکات نے، غرناطی نے، سارے جہان کے اکابر امت نے لکھ ڈالی. رسالت پر جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ سیرت کی کتابیں کہلاتی ہیں، جیسے سویلی کی اور روض النف، برہان الدین حلبی کی اسیرت الحلبیہ، امام بیہقی کی دلائل النبوہ، ابو نعیم اصفہانی کی دلائل النبوہ، ابن دخریس کی دلائل النبوہ، ہر موضوع مستقل ہو گیا. جہاد پر اول من صنف فی الجہاد عبداللہ ابن المبارک. پاکستان میں جہاد کے موضوع پر علماء نے جتنی کتابیں لکھی سب نے مجھے پیشکش کی کہ آپ تقریر لکھے. میں نے اس لیے تقریر نہیں لکھی کہ وہ ابن المبارک کی کتاب سے بے خبر ہے. دنیا میں اس سے پہلی تصنیف نہیں ہے جہاد پر. جو شخص جس موضوع پہ قلم اٹھائیں کم از کم اس موضوع پر انتہائی اور قدامی کتاب ہے کہ سب سے پہلے کون سی لکھی گئی اس کا ذکر ضروری. اس کے بعد جتنے محدثین آئے جیسے امام بخاری، امام بخاری نے تو اول ما حفظہ وقائع عبداللہ ابن المبارک، سب سے پہلے ابن المبارک کی کتابیں انہوں نے یاد کی، جیسے بچہ نورانی قاعدہ یاد کرتا ہے اور شروع کی صورت رٹتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے، وہ تو اساس ہے. تو پھر مغازی اور جہاد، پھر بے شمار تصنیفات ہو گئے. اخلاقیات پر، تہذیب الاخلاق پر ابن مسکوی کی کتاب، جلال الدین کے اخلاق جلالیہ، اور تاش کبری زادہ کا مفتاح السعادہ، اور ابو الحسن کلابازی کی التعرف لمعرفت التصوف، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے علماء کہتے ہیں من لم یدر التعرف لیس له عرف فی التصوف، جو تعارف نہیں جانتا اس کا تصوف میں کوئی کام نہیں. چار زخیم جلدوں میں ابو طالب مکی کی قوت القلوب، سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ کی دلیل الطالب، شیخ احمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی آداب المطالب، اور خواجہ فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے سوانح ہیں اور حالات، جو ان کے خلیفہ اجل خواجہ نظام الدین نے لکھا راحت القلوب. خود خواجہ کے حالات امیر خسرو نے دو کتاب فوائد الفوات افضل الفوات، معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے لمات خواجہ، سید علی حجویری کی کشف المحجوب، یہ بنیاد ہے اخلاقیات کی. السیاست المدنیہ پر کہ ملک کا نظم و نسق کیسے چلائے، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے علوم اور عز و شرف کے حامل اللواء اور اسلام کے پہلے قاضی القضاۃ امام ابو یوسف القاضی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الخراج کے نام سے لکھی ہے. اب تک اس کتاب کی 255 شرح لکھی گئی ہے. سب سے بڑی شرح ایران کے اندر قوم سے ایک دکتور سنی نے لکھی ہے, 22 جلدوں کا. شاید کتاب الخراج کے موضوع پر دنیا میں کوئی کتاب اور صفحہ اس شخص نے نہیں چھوڑا ہے. فجزاء اللہ عنا وعن هذه الملة البيضاء احسن الجزاء. امام ابو یوسف کی دوسری بڑی کتاب امالی, بوقت قضا جب قضا ختم ہو جاتا تو علماء انتظار میں بیٹھے رہتے تھے. حضرت کا یہ دار القضاء ہے, سامنے عوام آتے تھے, پولیس کڑی لیتی تھی, مجرموں کو پیش کر دی تھی, ان سے فارغ ہو کے ایسا مڑ جاتے تھے. تو اس طرف دنیا بھر کے قضات امام محمد الظفر اور حسن ابن زیاد اور شجاع سلجی بلخی, یہ سارے اکابر موجود ہوتے, ان کو پھر ابلاعات کراتے کہ یہ اصول حدیث ہے, یہ اصول فقہ ہے. ان کو جمع کیا گیا ہے تقریباً 22 جلدوں میں. اس کا نام ہے امالی امام ابی یوسف, حیدرآباد دکن نعمانیہ سے شائع ہو رہا ہے ان شاء اللہ تعالی. لیکن قاضی ابو الحسن ماوردی رحمت اللہ علیہ کی اس موضوع پر الاحکام السلطانیہ بہترین کتاب ہے. ابو بکر خصاف کی ادب القاضی زخیم ترین کتاب ہے. کہتے ہیں کہ جو قضا کرے اور ادب القاضی نہ دے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جا سکتے. ماوردی نے بھی 2 جلدوں میں لکھی ہے لیکن بغیر نام لیے, وہ سرقہ ہے ابو بکر خصاف سے. رعایا کے احوال کے لیے جن میں طلاق, رضاعت, خرید فروخت, ایمان, فقہ کی کتابیں تدوین ہوئی ہیں, وہ ایک طویل کائنات کتب فقہ, ان میں یہ سب مسائل موجود ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں فقہ میں ایسی کتاب دیکھوں کہ دوسری کی ضرورت نہ ہو, تو اسے 3 کتابیں حرز جان بنانی پڑے گی. شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط, 30 جلدوں میں. ابو بکر کاسانی کی بدائع سنائے, 7 جلدوں میں. آج کل تحقیق کے ساتھ 10 اور 12 میں آ گئے. اور ابن عابدین کا حاشیہ در مختار پر رد المختار, جیسے فتاوی شام دے دے. تحویل قبلہ کے سلسلے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک جب بیت المقدس کی نمازیں پڑھی تو ایک دن آپ قباء تشریف لے گئے تھے اور بنو اسلم قبیلے کی مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. بخاری کہتے ہیں عشاء کی نماز تھی, مگر صحیح یہ ہے کہ ظہر کی, اور 2 رکعت آپ پڑھا چکے تھے کہ جبریل آئے اور فرمایا فول وجہک شطر المسجد الحرام, مسجد حراف کی طرف مڑ جائیے. اب وہاں سے اٹھ کے, ادھر سے اٹھ کے ادھر آ کے بیٹھ گیا, صحابہ پیچھے اٹھ کے آ کے بیٹھ گیا. بقیہ 2 نمازیں آپ نے, 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی, جبکہ 2 مسجد قدس کی طرف پڑھی گئی تھی. اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. سن 1983 تک دوسرے قبلے کے بھی نشان تھے, لیکن جاہل قوم دنیا سے جا کے وہاں سجدے کر دیے.
قبل منسوخ کی طرف، تو وہاں کی حکومت سعودیہ الوہابیہ النجدیہ اس نے اب وہ نشان تک بیٹھا دیے، لوگ جاتے ہیں مسجد موجود ہے قبل دین. عام طور پر مدرسین جب تفسیر پڑھاتے ہیں یا فقہ اور یہ واقعہ آ جاتا ہے کہ حضرت پر نماز کے دوران وہی آئی تحویل کعبہ کی، تو استاد جان چھوڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھ رہے تھے اور آپ یوں ہو گئے، تو طالب میں اتنی جرأت ہوتی نہیں کہ پوچھے کہ آپ اس طرف ہو گئے تو نمازی آگے اور آپ پیچھے. تکلیف کرنا چاہیے نا تشریح میں کہ آپ اٹھ گئے نماز میں چلے آئے اور ادھر محراب کی جگہ بیٹھ گئے، نمازی بھی آپ کے پیچھے اٹھ کے آئے اور یہ آنا جانا سب نماز میں ہوا. اللہ، رویت ہلال کا جو مسئلہ گزرا، یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج، غلط سوال کیا تھا تو درست جواب دے دیا. تسدید السوال آداب میں سے ہے کہ سائل کے سوال کو درست کر لے. اور بیہودہ سوال تھا کہ لما یبدو الہلال ثم یزداد وینقص، بیکار بات تھی، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ نے منہ پہ ہاتھ رکھا جمائی لے کے، شیطان اندر جا چکا ہے، اب تیار رہو اس کے لیے. شیطان جب جائے گا تو وہ اپنے لیے راستے بھی ڈھونڈ لے گا. اس پر کون عمل کرے گا؟ اذا تصاوب احدکم فلیضع یده فی فیه، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو ہاتھ منہ پہ رکھے، الٹے ہاتھ کی الٹی طرف، عام حالات. اور اتنا مہم مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں کسی کو جمائی آئی تو بھی فقہا لکھتے ہیں مستحب ہے کہ ہاتھ منہ پہ رکھے. قیام کی حالت میں چونکہ دائیں ہاتھ اوپر ہوگا اس لیے دائیں ہاتھ کے اندرونی تلوار رکھے، بقیہ نماز کے جملہ حالات میں الٹے ہاتھ کی الٹی طرف. جو مسئلہ بیان ہو جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس سے زندگی بنے گی. یسألونک عن الأهلة، علماء احکام نے اس کے ذیل میں کہا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ قمری نظام سمجھا جائے، چاند کا نظام، اور ہجری سن یاد ہو، جیسے آج 25 یا 26 شعبان ہے اور 1421 ہجری ہے. جب آپ سے کوئی تاریخ پوچھے تو انگریزی نہیں بتاؤ، پہلے اسلامی بتاؤ. خط جب لکھو اور کتاب لکھو تو پہلے اسلامی تاریخ ڈالو پھر شمسی ڈالو. سورت یونس میں انشاءاللہ مکمل کلام ہوگا، هو الذی جعل شمس ضیاء والقمر نورا وقدر له منازل لتعلم عدد السنین والحساب. اور سورت بنی اسرائیل میں بھی ہے. دونوں آیتوں سے یہی مسئلہ تو معلوم ہو گیا کہ شمسی نظام بھی درست ہے، اسلام نے اس کو مسترد نہیں کیا، لیکن ہماری عبادات کا مدار قمر پر ہے، شمس پر نہیں. مثلا اسلام میں رات بدلتی ہے، تاریخ بدلتی ہے رات آنے سے، مہینہ شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے اور ختم ہوتا ہے چاند کے ڈوب جانے سے. خواہ لیلۃ القدر ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، رمضان المبارک ہو، شہر حج ہو، تمام کا تعلق قمری نظام سے ہے، شمسی نظام سے نہیں.
طالب علموں کے اور مسلمانوں کی گھڑیوں پر بھی ہجری ہونا چاہیے، گھڑیوں کو بھی مسلمان کرنا ضروری ہے. کیا آپ کی گھڑی پہ نومبر دسمبر ہو، یہ غلط ہے، شعبان اور رمضان. اور دینی مدرسوں میں اور مساجد میں تو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ شمسی نظام کو جاری کر، قمری نظام ہجری سال. ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے اور اس زمن میں علماء نے کلام کیا ہے کہ دنیا کے اندر بعض ملک ایسے ہیں کہ وہاں رات اور دن نہیں بدلتے، چھ مہینے دن چھ مہینے رات. تو شمس الائمہ حلوانی اور قبالی ان دونوں نے تو کہا ہے کہ نہ وہاں نماز فرض ہے اور نہ روزہ فرض ہے، صرف تبلیغ کرتا ہے، عیش و عشرت ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے بھی امداد الفتاوی میں اسی کو اختیار کیا ہے. دوسری تحقیق یہ ہے کہ قریب ملک کے نظام کے مطابق صلاۃ اور صوم کا نظام رکھا جائے، یہ وجوب مشکل ہے، اس کی فرضی ہے کہ سورج کھڑا ہے اور آپ فجر پڑھ رہے ہیں، سورج موجود ہے اور آپ جو ہے نا روزہ افطار کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال ہم کسی اور جگہ پھر اس پر نظر ڈالیں گے. اس کو کہتے ہیں تفسیر اور حدیث میں الاستدراک، یعنی بعض مقامات میں جو کچھ مباحث رہ گئی ہے اس کو پورا کرنا. جیسے امام حاکم نے بخاری اور مسلم کے بارے میں کہا کہ ان سے بعض حدیثیں رہ گئی، تو المستدرک الصحیحین لکھی، الاستدراک. یعنی ادرکنا ما فقدنا، اٹھارہ کے قریب فرعی احکام ان کی تکمیل مسائل جہاد سے فرمائے، کیونکہ موضوع جہاد کا ہے. اور اخیر میں ایک ایسا واقعہ ذکر فرمایا جس میں بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہوا تھا اور انہوں نے اس میں سرتابی اور انحراف کیا. اللہ نے مٹھی بھر موحدین اور متبعین جو حضرت طالوت کے فرمان بردار تھے ان کو جالوت کافر کے لشکر جرار پر فتح دی. اصول ذکر فرمایا، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیر باذن اللہ. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑے امبوہ پر غالب آئے. واللہ مع الصابرین. فتح و نصرت کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، مخلوق کی کثرت نہیں چاہیے. اور شکست کے لیے کثرت چاہیے جب خدا کی مدد و نصرت ہٹ جائے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا وَيَوْمَ حُنَيْنَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ. اللہ نے بارہا مدد کی، خاص کر حنین میں. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم خوش ہو رہے تھے کہ او ہم تو 50,000 کے قریب ہو گئے، اور جب ہم 313 تھے تو جیتتے تھے، 50,000 کیوں نہیں جیتے. فلم تغن عنکم شیئا، کثرت کچھ بھی کام نہیں آئی. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، خدا کی بڑی زمین تم پہ تنگ ہوئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے. پھر اللہ نے اپنی مدد نازل فرمائی، پیغمبر میدان میں اکیلے کھڑے تھے. وانزل جنودا لم تروها، اللہ نے اپنے لشکر بھیجے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا. کفر کی باتیں اللہ نے نیچے کر دی, اسلام کا جھنڈا اور کلمہ بلند فرمایا. تو فتح و نصرت کا تعلق اسلامی تاریخ کی عزت اور کامیابی کا تعلق وہ قلت سے. یہ نہیں کہ کثرت محمود نہیں ہے, کثرت کو استعمال کرنا مشکل کار. ظہیر الدین بابر 937 ہجری میں جب ہندوستان آیا تھا تو کہتے ہیں پہلی مرتبہ 150 آدمی ساتھ تھے اور دوبارہ 300 آدمی, اور ابراہیم اور لودی اور رانا سانگا اور تمام کے تمام کو مختلف میادین میں پانی پت میں اور ادھر ادھر شکست فاش دے دی. اور شاید فروخ کے آنکھیں جب انگریز نکال رہا تھا, اور وہ عالمگیر جس کو دنیا نے عالمگیر کہا تھا اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی, تو بادشاہ کے صرف 9 تو بیٹے تھے اور پوتے اور نواسے مل کر کے 119 افراد بنے. انگریز نے وائسرائے کو معذرت کی ہے کہ ان کے قتل کرنے میں 1 مہینہ لگ جائے, یا وہ وقت تک اورنگزیب دہلی میں امامت کرتے تھے اور حیدرآباد اور دکن میں مرہٹے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے, اور کاشغر میں چینی قوم جو ہے نا معافی مانگنے کے لیے زمین پہ بیٹھی ہوتی کہ بادشاہ آ رہا ہے. آپ تعداد کتنی زیادہ ہو گئی ہے لیکن شکست فاش ہو گئی, شکست نہیں وجود ختم کر دیا گیا. اہل حق ہمیشہ کم ہوتے ہیں تعداد میں, طاقت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اہل باطل تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی والے بڑھ گئے, ہری کیا بڑھ گئے ہوئے, بڑھ گئے کیا بڑھ گئے ہو. پاکستان کی اہم اور مہم علاقوں میں ان کا وجود نہیں, صوبہ سرحد میں عنقا ہے, بلوچستان میں کوئی جانتا نہیں. مرزائی مل جائیں گے, بدعتی نہیں ملے گا. پاکستان کی بنیاد دار العلوم دیوبند کے مسلک پر رکھی گئی, کیونکہ مغربی پاکستان کا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب تھے اور مشرقی کا ظفر احمد عثمانی. یہ تو اہلیان دیوبند کی غفلت اور سستی, اس سے فائدہ لے رہے, ورنہ سپریم کورٹ اس پر ججمنٹ کرے کہ دیوبند کے نظریے سے متصادم نظریہ ان لوگوں کو یہاں سے نکال لے, وہ چلے جائے کہیں اور, ورنہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر کے ان کی زبان بندی کر دی جائے. پاکستان جناح نے بنایا, ٹھیک ہے سب کہتے ہیں جی جناح صاحب نے بنایا, جناح نے بنایا. تو جناح نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز مولانا شبیر احمد صاحب پڑھائے, تو پھر کیا رہ گیا, بات ختم ہو گئی. مولانا شبیر احمد عثمانی صرف دیوبند کے فاضل نہیں, دیوبند کے شیخ الحدیث اور دار العلوم دیوبند کے محتمم رہے. تو نہ عبدالحامد بدایونی کو کہا اور نہ آغا پویا کو کہا جو رافضیوں کو بڑا مولوی تھا. جناح نے لیاقت کو اور سب لو عبدالرب نشتر کو جو وصیت کی ہے اس میں یہ کہا کہ مولانا شبیر احمد صاحب میرے جنازے کی نماز کی امامت فرمائیں. اگر مولانا شبیر احمد عثمانی کے متبعین میں غیرت ہوتی اور ان میں مذہب کا استقلال ہوتا تو دوسری رائے کو قتل نافذ نہ کیا جائے. آج ایک مولوی صاحب بڑا وہ جلسے میں کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ عثمانی لگاتا تھا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے اس میں سے تعصب کی بوہار, انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تو اپنے آپ کو حنفی بھی نہ کہو, شوافی سے تعصب آ رہا ہے, اور مسلم بھی نہ کہو, غیر مسلم سے تعصب ہو رہا ہے. تو اپنے آپ کو بوتل خان کہو. نند جمع اور ارد جمع خان شوے دے اور سارا کونے نیشتے بوتل خان شوے دے. بوتل خان دے رہا ڈڈاڑوں سے ایمان نیشتے نہ سارا. آخر میں جہاد کا مقصد بیان کیا, اس کو کہتے ہیں مقصد جہاد. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو بعض کو بعض پر, لفسدت الارض, زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اللہ بعض کو بعض پر مسلط کرتا ہے. کیوں؟ جب مسلمان عقیدے اور عمل میں مضبوط تھے تو ہندوؤں پر مسلط ہوئے, اور 700 سال تک اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرایا گیا. تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو. اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. اور جب مسلمانوں نے خود خطبے سے ابوبکر عمر و عثمان کا نام نکالا, اور موسیٰ کاظم اور علی رضا کا ڈالا اورنگزیب کے بیٹوں نے, تو ان پر انگریز کو مسلط کیا. جب لوگوں میں غیرت آئی, توحید آئی, تو شاہ اسماعیل دہلی سے چل پڑا شاہ ولی اللہ کا خانہ وادہ, اور صوبہ سرحد میں جا کے جہاد کیا. لیکن جب وہاں کے لوگوں نے غداری کی اور شاہ صاحب اپنے فوجیوں سمیت شہید ہو گئے, تو لاہور سے دیول سنگھ آیا اور اس غیرتی قوم کی عورتیں اور لڑکیاں اٹھا کر کے لاہور لے گئے. جو قوم علماء کا ساتھ نہ دے, اللہ ان کو بے عزتی دکھائے گا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. پاکستان میں, پاکستان کی تاریخ میں حضرت مولانا مفتی محمود جیسے باصلاحیت عالم اور سیاستدان نہ آ چکا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا. اور جب قوم نے ان کی قدر نہیں کی تو جنرل ضیاء جیسے آدمی کو مسلط کیا. اور ایک کڑی مسلط ہو گئی, کڑی بد نظیری. آ بجلی گھر پر جوش کرا لو وے خلقا ممتے داس وزیر اعظم جوڑ کو چگا ضروریات ہی مشتا کوئی غریب اور یہ خلق ہم نے وزیر اعظم اگر ضروری گئے مشتا. جب وہ ہٹ گئی تو اس کے بعد, وہ تو انسا تھی نا, تو انسا کے بعد انسا آ گیا. ہدایہ کا درس دے رہا تھا میں, تو جب یہ دعا آئی کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا, اللہم من احییته منا فاحی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه الایمان, مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے جب والے ہو. تو طالب نے پوچھا اگر انسا خنسا ہو جی پھر کیا پڑھیں گے؟ تو میں نے تشریح کی کہ بھئی اگر علامات مرد کے غالب ہے تو وہ ذکرنا میں آ گیا, اور اگر علامات عورت کے غالب ہے تو پھر وہ انسانہ میں آ گیا. تو طالب نے کہا یہ رہی تم جو رہو رہے آج سے آخوا دیکھو مسئلہ آڑے راڑے وہ یہ ہوتا کہ وزیاد کیوں لگ اللہ مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وذکرنا وانسانا کے بعد کہہ دیں گے وہ خنسانا. وہ یہ ہوتا کہ وہ پکزیاد کی سکو فرموشی انسانا کے بعد آپ اجازت دے دیں کہ پڑھو کہ وہ خنسانا انداز دمگا کا خنسانا ہوا خنسانا را گلے ہو. جب منہ کھولا تو اس نے کہا کہ جمعے کی ضرورت نہیں ہے, اتوار کو چھٹی ہوگی, کیونکہ ہم عیسائیوں کی نسل سے پیدا ہے, اور انگریز نے اس ملک سے جاتے ہوئے ہمارے ابا جی کو دادا جی کو اپنے جنٹ بنا کے گئے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, تو اللہ نے ایک غیرتی فوجی مسلط کیا. کمک القوم اور بے بصیرت علماء, وہ ہر شخص کو برا کہتے ہیں. یہ یقینی بات ہے کہ وہ کسی مدرسے سے کپڑا ہوا نہیں ہے, کوئی طالب علم نہیں ہے کہ اس کی خوبصورت داڑھی اور سر پر صاف بندہ ہوا ہو, لیکن وہی پڑندوں کے کانے خان ہے. کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا. تو اس بے حس اور بے ضمیر قوم میں موجودہ جنرل غنیمت ہے انشاءاللہ ہوتا, کیونکہ حکومت چلانے کے دو قاعدے, حکومت کے دو منصب ہیں. ایک اخذ الظالم بظلمہ, ظالم کو پکڑنا اور اس کو سزا دینا, اور دوسرا ہے قیام امن و عدل. یہ دو کام ہیں حکومت. تو جو پہلا کام ہے اس میں 100% کامیاب ہے, اور اس پر موافق و مخالف متفق ہے. رہ گیا قیام امن اور عدل, تو وہ تو 52 میں کسی نے نہیں کیا, تو وہ غریب کہاں سے کر رہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, اور اگر نہ ختم کرتا اللہ لوگوں کو بعض پر, تو زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ فضل والے ہیں لوگوں پر, ساری کائنات پر. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر برحق. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ بڑے پیغمبروں میں سے ہیں. بڑے پیغمبر, ایک نبی ہے, دوسرا رسول ہے, اور تیسرا مرسل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کب کتنے انبیاء بھیجے, فرمایا 124,000. فرمایا کہ ان میں رسول کتنے تھے, فرمایا 313, اور ایک روایت میں 315. پھر پوچھا کہ ان میں مرسلین کتنے ہیں, تو ارشاد فرمایا کہ 13 یا 15 نام لے لیے. جیسے وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. بعض حضرات سب کے درمیان ترادف کے قائل ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ آپ مرسلین میں سے ہیں, تو اب انبیاء کا مسئلہ پیدا ہو